آج کی یہ محفل میلاد یا محفل ولادت ہے. اگرچہ اعلان کے مطابق تو ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ولادت کی مناسبت سے ہے, لیکن یہ دو باتیں بھی یاد دلا دی جائیں کہ عین نین آج کا دن یعنی اتوار نہیں پانچ رجب جو آج کی تاریخ ہے, یہ ہمارے دسویں امام کی ولادت کی تاریخ بھی ہے بہت ہی معتبر روایت کی بنا پر, جس روایت کی تفصیل میں شب جمعہ کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں. اور انشاءاللہ آئندہ اتوار مولا متقیان کی ولادت کی مناسبت سے جشن ہوگا, لیکن اس سے پہلے 10 رجب کی تاریخ ہمارے نویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے. تو گویا یہ آج اتوار کی تقریر یا اتوار کی گفتگو یا آج کی یہ محفل 3 معصومین کی خوشیوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے. یقیناً کسی ایک امام معصوم کا حق بھی 1 گھنٹے کی اس تقریر سے ادا نہیں ہو سکتا جو 1 گھنٹہ مجھے یہاں پہ دیا جاتا. وجہ یہ کہ 3 معصوموں کا تذکرہ کیا جائے, جب اسے ویسے ہی آج کی اس تقریر کے لیے پہلے سے ٹاپک دیا گیا ہے اور وہ ہمارے پورے سال کے پروگرام کا ایک حصہ. یہ جملہ میں نے ان لوگوں کے لیے کہا کہ جو مومنین یا مومنات کسی خاص سبب سے صرف آج کے دن تشریف لائے ہیں تو ان کے اطلاع میں یہ بات آ جائے کہ یہ سلسلہ پورا سال چل رہا اور ایک ٹاپک کے تحت ہماری تقاریر ہو رہی ہیں. تو اتنی ساری باتیں جمع ہو گئی, وقت اتنا محدود ہے, ذرا میں بھی تیز تیز گفتگو کروں گا اور کچھ جملے جو آپ کی سمجھ میں نہ آتے دوران تقریر اب سمجھ میں آ جائیں گے کہ کچھ مناسبتیں جمع کرنا, لیکن بہت ہی مختصر اتنی گزارش کر دی جائے کہ پانچویں امام کے جن کی ولادت کی مناسبت سے اعلان کیا گیا اور وہ دسویں امام کے جن کی ولادت نیکسٹ ویک تاریخ آ رہی ہے 10 رجب, وہ غالباً جمعہ کا دن ہوگا, یہ 2 معصومین ایسے ہیں جن میں جن کے حالات میں بعض اعتبار سے بڑی مشابہتیں, بہت سے سملر دونوں کے حالات ہیں. میں تفصیل میں جب پانچویں امام کے بارے میں بھی نہیں جا سکتا ہوں کہ واقعا آج کا یہ جشن انہی کے نام سے, تو نویں امام کے بارے میں تفصیل کیا عرض کروں, لیکن بہت ہی مختصر گزارش کہ پہلی مناسبت تو یہ کہ جتنے بھی ہمارے 12 امام ہیں ان میں سے فقط 2 امام ایسے ہیں کہ جن کی کنیت ابو جعفر ہے, اور ایک وہ پانچویں امام کے جن کی ولادت کا آج یہ جشن ہے, اور ایک وہ نویں امام کے جن کی ولادت نیکسٹ ویک میں آ رہی ہے. اور اسی انداز سے یہی 2 امام معصوم وہ کہ جن کا نام محمد اور پیغمبر کی وہ حدیث اولونا محمد آخرونا محمد اوسطونا محمد کا جو تیسرا ٹکڑا, ہمارا اول محمد خود اپنے لیے کہا, ہمارا آخر محمد اس امام کے لیے کہا جس کے انتظار میں دن اور رات ہم سانسیں لے رہے ہیں, اور ہمارا بیچ والا محمد. تو بیچ میں 2 ہی محمد گزرے ہیں, ایک پانچویں امام اور ایک نویں امام جن کی ولادت بہت قریب قریب ہے. اسی لیے پانچویں امام کا نام محمد ہونے کے بعد پہچان کے لیے لقب باقر ہوا, وہاں نام محمد ہونے کے بعد پہچان کے لیے لقب تقی ہوا. اور باقر اور تقی یہ جو 2 ٹائٹل ان 2 معصومین کو ملے, ان 2 میں بہت گہرا ربط ہے, لیکن وہ انشاءاللہ ہماری تقریر کے آخر میں اس لیے آئے گا کہ پانچویں امام کی سیرت کے حوالے سے جو سب سے اہم پوائنٹ ذہن میں آتا وہ یہی باقر اور تقی یہ 2 ٹائٹل کے حوالے سے. تو دونوں کا نام محمد, ایک کا لقب باقر بنا. اچھا ایک جملہ بھی کہی دوں کہ باقر کا تعلق ہے علم سے اور دوسرے کا ٹائٹل تقی بنا, تقی کا تعلق ہے کیریکٹر کردار سے, اور یہی 2 چیزیں ہیں جو 14 معصومین کی ساری زندگی کی محنتوں کا خلاصہ, کہ دنیا والوں کو زیادہ سے زیادہ علم دیا جائے اور جتنا علم دیا جائے اسی اعتبار سے ان سے یہ توقع کی جائے کہ وہ اپنے کردار کو بہتر بنائیں گے. علم اور کردار, علم اور تقوی, یہی 2 چیز معصومین کی ساری زندگی کی محنتوں کا خلاصہ. تو باقر کے حوالے سے پانچویں امام کا ٹائٹل کردار تقوی, نویں امام کے حوالے سے جو تقی کا مطلب, اور جیسا میں نے کہا کہ کنیت بھی سیم ہے, چنا کہ پانچویں امام کو ابو جعفر اول کہا جاتا ہے، نویں امام کو ابو جعفر ثانی. اچھا یہ تو پانچویں اور نویں امام کے درمیان حالات کے اعتبار سے ایک مشابہت. لیکن آج کے دن میں نے ابھی عرض کیا یہ اصل میں تو دسویں امام کی ولادت، اور دسویں امام اور پانچویں امام کے حالات میں بھی کئی سملر چیزیں ہم کو ملتی ہیں. بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اور وہ جو سملر چیزیں ملتی ہیں ان میں، کیونکہ یہ ہماری تقریر کا ایک بہت اہم حصہ بننے والا، اس لیے اتنا عرض کر رہا ہوں، ان میں ایک اہم ترین بات یہ کہ جو مشن پانچویں امام نے شروع کیا تھا وہ دسویں امام نے مکمل کیا تھا. یہی وجہ کہ شریعت کی نالج سب سے زیادہ پانچویں اور دسویں امام کی حدیثوں سے ہمارے سامنے آتی ہے. کیونکہ پانچواں امام، بلکہ جملہ بدل دو، پانچواں امام اس زمانے کے حالات کے تحت وہ پہلا امام بنا جسے شریعت کی نالج یا اسلام ہم تک پہنچانے کا موقع ملا. ہر امام نے یہ ذمہ داری ادا کی بلائے متقیاں سمیت، لیکن اس زمانے کے حالات کے تحت شریعت کی نالج سب سے زیادہ، سب سے پہلے پانچویں امام کو موقع ملا. اور وہ کربلا کے جہاد کے آفٹر افیکٹس میں زیادہ اہل بیت، میں نعوذ باللہ توہین نہیں کر رہا ہوں، وقت کی کمی کی وجہ سے ڈیٹیل میں گئے بغیر، کہ اب اہل بیت کربلا کے واقعے کے نتیجے ظاہری اعتبار سے اتنی اسٹرانگ پوزیشن پہ آ جائیں کہ پبلک میں جا کر جو بھی ان کا موقف ہو پیش کر سکتے ہیں. اور دسویں امام وہ آخری امام ہے کہ جن کو علم پھیلانے کا موقع ملا، کیونکہ دسویں امام کے فوراً بعد تو غیبت شروع ہو گئی. تو دسویں امام کے بارے میں زیادہ تفصیلات کیونکہ شب جمعہ کی مجلس میں آ چکی، کئی شب جمعہ جو ابھی گزری، اس لیے میں اور زیادہ تفصیل اس وقت بیان نہیں کرتا ہوں. لیکن خلاصہ یہ کہ وہ پانچواں امام جس کی ولادت کے حوالے سے آج آپ یہاں جمع ہوئے، اس نے علم کو پھیلانا شروع کیا اس زمانے کے حالات کی وجہ سے، اور وہ دسواں امام کے جس کی ولادت کا عین آج یہ دن، اس امام معصوم نے ان تمام علوم کو سمیٹ کے ایک کنکلوژن تک پہنچایا تھا. بہرحال بات صرف اور صرف پانچویں امام تک اس لیے رکھنا ہوگی کہ اصل مناسبت تو اعلان کے مطابق پانچویں امام کی ولادت ہے. نام محمد ہے کہ جو ان کے دادا پیغمبر اسلام کا نام، لقب باقر ہے، باقر کے دو معنی، پہلے معنی پھیلانے والا، کیونکہ علم کو اتنا پھیلایا پروپوگیٹ کرنے والا، اور باقر انسانی جسم کی اس کیفیت کو بھی کہتے ہیں کہ جب بدن کی کھال کہیں کہیں سے پھٹنے لگے، اس کثرت کے ساتھ سجدے کرتے تھے اور نماز کے لیے کھڑے رہتے تھے کہ پیشانی کی کھال ہر وقت سجدوں کی وجہ سے پھٹی نظر آتی تھی، اور پیروں کی کھال نماز کے لیے کھڑے ہونے کی وجہ سے ہر وقت پھٹی ہوئی نظر آتی تھی. باقر لقب میں دونوں چیزیں آ گئی، علم بھی اور عمل بھی. اور کنیت ابو جعفر ہے، کیوں؟ انہی کے بیٹے کا نام جعفر ہے، ابو جعفر یعنی جعفر کے باپ. یہ وہ امام معصوم ہے جو کربلا سے پہلے سب سے آخر میں پیدا ہوئے، کربلا کے واقعے میں موجود تھے. پہلی رجب سن 57 ہجری یعنی فرسٹ رجب 57 ہجرا پانچویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور اس وقت کیونکہ ان کے دادا شہید کربلا امام حسین زندہ تھے، اس لیے ظاہری اعتبار سے سارے مستحبات پر عمل امام حسین نے انجام دیا، یعنی ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت. گرچہ معصوم امام ان مستحبات کا محتاج نہیں، لیکن مستحب قیامت تک کے لیے مستحب، تو یہ مستحبات اذان اور اقامت کے انجام دیے گئے تھے امام مظلوم کے ذریعے سے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی نسل ان دو اولادوں سے امام حسین کو بڑی محبت تھی، ایک اپنے نواسے عبداللہ محض سے اور ایک اپنے پوتے ان پانچویں امام سے. یہ محبت اس محبت کے علاوہ جو معصومین میں سے ہر امام کو اپنے بعد والے امام سے ہوتی، یہ رشتہ داری کی محبت. کیوں؟ جس وقت امام حسن کی شہادت ہو اور امام حسین بحیثیت چچا اپنے بڑے بھائی تمام یتیم اولادوں کے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے، یہ سارے جملے ظاہری اور دنیاوی رشتوں کے اعتبار سے کہے جا رہے ہیں، ورنہ معصومین کے درمیان جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں اور ان کے درمیان جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ہم سے مختلف ہوتے ہیں. تو بحیثیت چچا اور بحیثیت ہیڈ آف دا فیملی یا بنی ہاشم کی ساری قیادت امام حسین کے ہاتھ میں, وہ اپنے یتیم بھتیجے اور بھانجیوں مکمل گارجین شپ یا سرپرستی انجام دی, اور اسی بار بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا بیٹا سجاد جوان ہوگا تو میں اس کی شادی اپنے بھائی حسن کی بیٹی سے کروں گا, اور میری بیٹی فاطمہ کبریٰ جب شادی کی عمر پہ پہنچے گی تو میں اس کی شادی بھی اپنے بھائی کے بیٹے حسن مسنہ سے کروں گا. حسن اور حسین کے درمیان جو دنیاوی اعتبار سے بھی ایک محبتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہ لفظ دنیاوی اعتبار سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی نور کے جز ہیں, تمام حقائق کو روز ازل سے جانتے ہیں, مگر دنیاوی رشتے کے اعتبار سے بھی جو محبتیں اس کا تقاضا بھی یہی, اور یہی سبب کہ جس وقت جناب فاطمہ کبریٰ جو چوتھے امام کی بہن تو ہیں لیکن مائیں مختلف, فاطمہ کبریٰ دراصل جناب علی اکبر کی حقیقی بہن, ام لیلہ کی دو اولادیں تھی, پہلی بیٹی تھی جو فاطمہ کبریٰ ہے, دوسرے بیٹے تھے جو علی اکبر. تو جب جناب فاطمہ کبریٰ شادی کی عمر کو پہنچی, کیونکہ لڑکیوں کی شادیاں جلدی ہوتی, سب سے پہلا امام حسین کے گھر میں اپنے بھائی حسن مشتبہ کے بعد خوشی کا جشن یہی ہوا, اور حسن کے اس بیٹے کو جو اتنا زیادہ اپنے باپ سے مشابہ تھا, جو اس کا ٹائٹل ہی ہے حسن مسنہ یعنی سیکنڈ حسن. کربلا کے ریفرنس سے ہم صرف جناب قاسم کا نام سنتے ہیں لیکن اولاد امام حسن نہ صرف یہ کہ اور شہزادے بھی ہیں بلکہ اتنے ہی اہم ہیں جیسے حسن مسنہ کے لیے. امام حسین کا یہ جملہ کہ اس وقت اس پوری کائنات میں مجھے اپنی بیٹی کبریٰ کے لیے تم سے بہتر کوئی رشتہ نظر نہیں آ رہا, وہ شادی کی اور اس کے نتیجے عبداللہ محض پیدا ہوئے جو امام حسین کے نواسے فاطمہ کبریٰ کے بیٹے, اور پھر جب چوتھے امام کی عمر دنیاوی اعتبار سے شادی کے قابل ہو تو امام حسن ہی کی بیٹی جن کا نام فاطمہ, اس لیے کہ میں اس سے پہلے تربیت اولاد کے حوالے سے بھی یہ گفتگو کر چکا ہوں کہ لفظ فاطمہ کم از کم لڑکیوں کی حد تک اہل بیت کے گھرانے میں اس کثرت کے ساتھ رائج تھا کہ ایک ایک وقت اہل بیت کے گھرانے میں 18-18 خواتین فاطمہ کے نام سے ایک ہی گھر کی چار دیواری میں رہا کرتی, پھر ان کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ٹائٹل دیے جاتے تھے لیکن لفظ فاطمہ, تو خود امام حسن کی بڑی بیٹی کا نام فاطمہ تھا. فاطمہ کی شادی بحیثیت سچا اور سرپرست امام حسین نے اپنے اس بیٹے سے کی جو آگے چل کر امامت کے منصب کو سنبھالنے والا, اور کربلا کے واقعے سے پہلے ہی یعنی امام حسین ہی کی زندگی ہمارے پانچویں امام اس شادی کے نتیجے میں اس دنیا میں آئے, اور وہ تاریخ ماہ رجب کی پہلی تاریخ, رجب کا مہینہ ہو کہ جس کے معنی ہی ہیں کوئی چیز کسی پر انڈیلنا, طالبان انگریزی میں اس کو اکوڑ کہیں گے, کسی چیز پہ انڈیلنا. راوی نے پوچھا مولا اس مہینے کا نام رجب کیوں رکھا گیا, کیا چیز انڈیلی جاتی, تو جواب دیا اس مہینے میں رحمت خدا بندگان خدا پہ انڈیلی جاتی, اس کثرت کے ساتھ رحمت آتی ہے کہ یہ لفظ استعمال ہوا, یا عربی میں جس کے معنی بہت کثیر انڈیلنے کا مفہوم یہی ہوتا. تو اب وہ مہینہ جو بندگان خدا کے لیے رحمت انڈیلنے کا مہینہ, اس مہینے کا آغاز ہو رہا اس پانچویں امام کے دنیا میں آنے سے کہ جس کی ولادت کا بھرپور جشن ان کے دادا امام حسین اپنی موجودگی میں کیا, اذان اور اقامت کے علاوہ وہ تمام مستحبات پر بھی عمل کیا جن میں سے ایک مستحب. اب دیکھیے یہاں تک پانچویں امام کی زندگی کے ابتدائی حالات, اور سیرت امام کا پیغام وہ انشاءاللہ تقریر کے آخر میں آ رہا, اور تقریر کے یہ دو حصے ہو گئے, پانچویں امام کی ولادت کے حوالے سے کچھ خاندان کے حالات, اور پانچویں امام کی سیرت کے حوالے سے کچھ ہمارے لیے میسج, اس کے درمیان پھر ہماری تقریر اس ٹاپک پہ جانے والی ہے کہ جس کا پہلے سے اعلان ہے. بس یہ جملہ سن لی, یہ سارے مستحبات جو انجام دی جو اولاد کی ولادت کے حوالے سے, تو ان میں سے ایک مستحب وہ بھی جو خود اہل بیت کے گھرانے میں پیغمبر کے زمانے سے شروع ہوا, لیکن پانچویں امام کی ولادت کے حوالے سے امام حسین نے اس مستحب کام کو بھی انجام دیا. کون سا مستحب؟ وہ مستحب جو آج کے اس جشن کی ایک اور مناسبت ہے. یہ اب تک تو جتنی مناسبتیں تھیں جس کے اندر ریلیجس پہلو تھا, اب ایک تھوڑا سا سوشل پہلو بھی. باقاعدگی سے آنے والے حیران بھی ہوں گے کہ آج بچما سارا زیادہ نظر آ رہا, تو ان کو یہ یاد دلا دیا جائے کہ بہرحال آج کا یہ جشن سنجیتن سینٹر میں ویسے ہی ہوتا, لیکن کیونکہ اس کے بانیوں میں برادر محترم ممتاز زیدی صاحب اور خواہر کرن زیدی صاحب ان معنوں میں شامل, کہ ان کے نامولود بیٹے طاہا زیدی امام زمانے کی فوج کا ایک نیا سپاہی آسٹریلیا کے اندر ہمارے سامنے آ گیا. برادر محترم ممتاز زیدی صاحب اور خواہر کرن زیدی صاحبہ کو پروردگار اس اولاد کی ساری خوشیاں نصیب کرے, اور ہر صاحب اولاد کو خدا اس کی اولاد کی ساری خوشیاں نصیب کرے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ امام زمانہ کی فوج کا ایک نیا سپاہی آسٹریلیا کی سرزمین میں آپ کے سامنے آیا, اور اس کے حوالے مستحبات اسلامی کا ایک مستحب انجام دینے آپ یہاں پہ آئے, تو وہ مستحب جو پانچویں امام کی ولادت کے حوالے سے ان کے دادا امام مظلوم نے انجام دیا ہے, کیا مستحب؟ لا ولیمۃ الا فی خمس. پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ ولیمہ, دعوت ولیمہ صرف پانچ جگہوں کے لیے مناسب ہے, اس کے علاوہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, لیکن اسلام نے صرف ان پانچ چیزوں کے لیے رکھا. نمبر ایک, حج کا ولیمہ. اس سال توقع ہے کہ انشاءاللہ بہت سارے حج کے ولیمے اکٹھا آپ کو ملیں گے حج کی تاریخوں کے بعد. پچھلا سال تو ذرا سوکھا سوکھا گزر گیا, انشاءاللہ تو جوش مومنین کرام میں نظر بھی آ رہا. تو ایک حج کا ولیمہ تو پہلا ولیمہ بنتا ہے جو اسلام بڑا تاکیدی, اور جنہیں یہ معلوم کہ جو مستحبات اللہ نے رکھے ان سب کے آخرت کے فائدوں کے علاوہ دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں, اور جنہوں اپنے اپنے وطن میں حج کے ولیمے اٹینڈ کیے تو شاید کبھی اس بات پر غور کیا کہ خود یہ بڑا ذریعہ بنتا ہے حج کی تبلیغ کا. تو کتنے ہی لوگوں کو میں جانتا ہوں, کیونکہ میرا تو اس میں بہت زیادہ تجربہ, 20 سال کے اندر پتا نہیں کتنے سارے حج کے ولیمے میں نے کھا لیے, تو بہت تجربہ ہے کہ اس کی وجہ سے جن کے ذہن میں کبھی خیال بھی نہ تھا کہ ہم حج کریں, لیکن ایک ایسا ایٹموسفیئر ولیمے کا بن جاتا ہے حج کے ولیمے کا, کہ خود بخود ایک شوق پیدا ہوتا کہ آئندہ ہم بھی اسی طرح سے دولہا بن کے محفل میں بیٹھے اور سب لوگ پھولوں کے ہار لے کے آ رہے ہیں. شادی تو ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے, حج تو آپ کئی مرتبہ کر سکتے ہیں. حج کا ولیمہ خود ایک سائیکولوجیکل طریقہ بھی ہے حج کی تبلیغ کا, لیکن وہ آج کے لیے نہیں. انشاءاللہ اگر میں اس وقت تک آپ کی خدمت کے لیے یہاں رہا تو اس کی تفصیل وہاں پہ آئے. دوسرا ولیمہ جو اسلام نے رکھا وہ ہے مکان کا ولیمہ. اس کے چند مواقع یہاں پہ آئے لیکن شاید لوگ مجھے مس کر گئے یا بھول گئے, اس حوالے سے کوئی ولیمہ مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن مکان کے ولیمے کی بھی بڑی اہمیت اسلام میں بتائی گئی. اور اس کے بعد تین ولیمے ایک ساتھ جو آتے, پانچ میں سے تین ایک ساتھ, تیسرا چوتھا پانچواں, ان سب کا تعلق اصل میں اس ٹاپک سے جو تربیت اولاد کے حوالے سے آپ نے سنا تھا. تقریریں زیادہ نہیں تھی, لیکن کیونکہ تو ایک ہفتے میں ایک تقریر ہوتی تھی, اس لیے ایسا لگا کہ جیسے مولانا پتانی حضرت نوح کے زمانے سے یہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں, ختم ہی نہیں ہو چکا ہے. تین ولیمے اکٹھا, کون سے تین ولیمے اکٹھا سے مطلب یہ کہ الگ الگ موقعوں پر لیکن مناسبت ایک ہی. تیسرا ولیمہ آتا ہے شادی کا ولیمہ, چوتھا ولیمہ آتا ہے اولاد کی ولادت کا ولیمہ, پانچواں ولیمہ آتا ہے اولاد کے ختنے کا ولیمہ. تو یہ بھی تینوں, شادی, ولادت اور اس کے بعد یہ مستحبات میں سے ایک مستحب جو بالغ ہونے کے بعد اولاد کے لیے تو واجب بن جائے گا اگر اس کے والدین نے انجام نہیں دیا. خیر, خلاصہ یہ کہ ان تینوں کا تعلق اسی اولاد کے حوالے سے. اب معصوم کے زمانے جب کبھی خاندان اہل بیت میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو باقاعدہ اس کے لیے ایک ولیمہ رکھا جاتا. تو آج کا یہ جشن پانچویں امام کی ولادت کی مناسبت سے بھی ہے, لیکن برادر محترم ممتاز زیدی صاحب کے فرزند ارجمن, ولی عہد, وارث اور ان کے ساتھ لشکر امام میں شامل ہونے والے ان کے ساتھی یہ طاہا زیدی سلمہ تعالی, ان کے ولادت کے اعتبار سے بھی آج کا جشن مگر مگر. اب آئیے اسی لفظ مگر سے, آپ کو میرے اگر مگر تو معلوم ہو گئے, مگر خاص طور پر ولیمے ہی کے لیے پھر دوسری حدیث بھی آ گئی. ایک طرح سے بڑا تاکیدی حکم آیا, لیکن اس کے ساتھ دوسری حدیث بھی آ گئی کہ یہی پانچ ولیمے جو دنیا میں اپنے فائدے دلواتے اور آخرت میں اپنا ثواب لے کے آتے. دیکھیے دوہرا فائدہ اس سے ملتا, اور اسلام کے تقریباً تمام احکامات میں آپ دیکھیں گے کہ ڈبل فائدہ، دنیا کے اندر بھی کوئی فائدہ ہے جو آگے چل کے ہمارے سامنے آتا، اور آخرت کا بھی ثواب ہے جو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گا. یہ ولیمے بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. مگر یہاں ایک طرف کی تیسری تاکید کی گئی، وہاں دوسری جانب یہ فرمایا اور یہ حدیث کے پیغمبر کی کہ بعض ولیمے ایسے ہوتے ہیں، چاہے وہ حج کا ہو، چاہے وہ مکان کا ہو، چاہے وہ شادی کا ہو، چاہے وہ باقی ماندہ، کہ جو ولیمہ کرنے والے کے لیے قیامت کے دن وبال بن جایا کرتی. یہ بھی حدیث اس کے پہلے اتنا تاکیدی حکم آیا، اتنا تاکیدی حکم کہ بعض مراجعوں نے تو ان کو واجبات تک پہنچا دیا، ساتھ میں یہ بھی آیا. اب یہ سوال اتنا عجیب تھا، یعنی پیغمبر کا فرمان اتنا عجیب تھا کہ لوگوں نے سوال کیا اور مختلف مواقع پر. ان سوالات کا خلاصہ سن کے آج کا ٹاپک شروع ہو جاتا، کہ اللہ کے رسول یا بعد کے معصومین سے پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول، آپ کے جد نے یہ کیا ارشاد فرمایا کہ ولیمہ وبال بن جاتا؟ تو الگ الگ کئی جواب آ گئے. میں سب کا ریفرنس دیتا اگر میرے پاس تقریر کا پورا ٹائم ہوتا، لیکن خواتین کا اصرار یہ ہے کہ تقریر وقت سے ختم کر دی جائے اور ان کو حوالوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، پورا یقین ہے کہ جو کہا جا رہا ہے صحیح کہا جا رہا. چنانچہ بہرحال آپ سن لی جواب. الگ الگ موقع پہ سوال کیے گئے، پیغمبر نے جواب دیا وہ ولیمہ وبال کہ جس کے اندر نام تو اللہ کا لیا جائے اور اس کے بعد سارے کام شیطانی کیے جائے. حج کا ولیمہ، حج کے ولیمہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں یہاں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حج کے ولیمہ میں مس گیدرنگ ہو رہی ہے. ارے بھائی، یہ تو سارا 100% ایک عبادت والا ولیمہ جس کے اندر تمہارا تو دخل ہی نہیں ہے. شادی میں تو تم کہہ سکتے ہو ہمارے گھر کی خوشی، مکان میں تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ ہمارا پرسنل فنکشن، مگر حج تو 100% اوپر سے آخر تک اللہ کے لیے. اور کہا کہ اس کے اندر گناہ ہو رہا، اب جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں پہلے اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ اس کے اندر مکس گیدرنگ اور بے حجابی والی مکس گیدرنگ ہو رہی ہے. وہ ثواب لے کر آئے گا کہ عذاب لے کے آئے گا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن تاریخ میں امام کے زمانے کے واقعات پڑھے کہ حج کے ولیمے میں شراب سرو کی جا رہی. ارے ولیمہ حج کا ہو رہا ہے اور شراب سرو کی جا رہی، اور یہ جملہ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ انہیں پانچویں امام کے زمانے کے حکمران نے اعلان کیا کہ اگر اس سال خدا مجھے حج کا موقع دے گا تو میں خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر شراب پیوں گا. یعنی اس انداز سے امام کے زمانے کا ماحول بدل دیا گیا کہ حکمران جو اپنے آپ کو خلیفت و رسول کہتا ہے کہ میں رسول کا سکسیسر، اور جو اپنے آپ کو امیر حج کہتا ہے وہ یہ اعلان کر رہا. کب یہ اعلان کیا تھا؟ جب اس نے مسجد میں تو اکثر شرابیں پی، تو کسی نے جا کر ٹوک دیا کہ بھائی یہ تو فعل حرام اور گناہ. تو دو قسم کے نیچر ہوتی، ایک امام کے ماننے والوں کی نیچر کہ جب آپ ان کو صحیح بات بتائیں گے تو وہ اس کو سن لیں گے، اپنی غلطی محسوس کر کے اپنے آپ کو بدل دیں گے، اور ایک شیطان کے لوگوں کی نیچر جو لاسٹ تقریر کا آخری واقعہ تھا حسن بصری والا، کہ جب آپ اس کو غلطی بتائیں گے وہ ذہن میں آ جائے گا. تو اس نے کہا اچھا تو مسجد میں شراب پینے کو مجھے ٹوکتے ہو، اس سال تو میں حج پہ جاؤں گا تو خانہ کعبہ کی چھت پہ شراب پی کے دکھاؤں گا. پھر وہ اس سے پہلے ہی مارا گیا. تو میں کہہ رہا ہوں وہ ماحول ذہن میں رکھ کے یہ جملہ برداشت کیجیے گا کہ حج کے ولیمے کے اندر شرابیں سرو کی جا رہی ہیں، حج کے ولیمے کے اندر میوزیکل انسٹرومنٹ بجائے جا رہے ہیں، حج کے ولیمے کے اندر. لیکن آج کا ماحول ایسا ہے کہ حج کے علاوہ بھی ہر ولیمے میں یہ ساری چیزیں رائے چاہیے بدال، وہ ولیمہ بھی گناہ بن جاتا کہ پیسے والوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو دھتکارا جائے، یا غریبوں سے کہا جائے انتظار کرو جب کچھ بچا کچا بچے گا تو ہم اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینکنے کے بجائے تمہارے گھر پہنچا دیا کریں گے. اسی انداز سے دیکھیے چیزیں بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ ٹاپک یہ نہیں ہے کہ ولیمہ کس چیز سے فائدہ لاتا ہے کس چیز سے نقصان، یہ چند جملے تو میں نے اس لیے کہہ دیے کہ امام معصوم کی ولادت کے موقع پر بھی ولیمہ کا اہتمام ہوا، اور اس دن سے لے کے قیامت تک جب بھی امام کے ماننے والے کے گھر میں ولادت ہوگی ولیمہ کا اہتمام کیا جائے گا. تو ایک ذرا سی آؤٹ لائن آپ کے ذہن میں آ جائے، اور اس کے بعد شراب، میوزیکل انسٹرومنٹ، مکس گیدرنگ، ساتھ ساتھ پیسے والوں کو عزت اور غریبوں کو دھتکارنا، اور بھی ایک حصہ ہے، اور ایک بہت بڑا گناہ وہ بتایا گیا. کہا کہ ہر وہ ولیمہ بلکہ ہر وہ مستحب کام جس کے اندر اسراف آ جائے، اسراف جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا. اور آج اگرچہ دوسرا ٹاپک غیبت کا دیا گیا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا دونوں کا تذکرہ کر کے میں امام کی سیرت کے حوالے سے اس طرح آؤں گا کہ پانچویں امام کی ولادت کا جشن انشاءاللہ 5 بجے تک ختم ہو جائے گا. ہے. اب آئیے صبح شام یہ تو میں نے ابھی اعلان نہیں کیا, تو خلاصہ یہ کہ اسراف کا یہ بھی ایک بدترین گناہ, نہ صرف یہ کہ بدترین گناہ ہے بلکہ اس گناہ کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اتنا نظر نہیں آتا. دیکھیں بے حجابی نظر آ جاتی, شراب نظر آنے والا گناہ, میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال نظر آنے والا گناہ, غریبوں کو دھتکارا جا رہا ہے نظر آنے والا گناہ, اسراف کیونکہ ایک ایسا گناہ ہے کہ بڑا چھپا گناہ, بڑا پوشیدہ گناہ. اسراف کا ایک بڑا بھائی ہے جس کا نام ہے تبذیر, وہ کھلا گناہ لیکن اسراف چھپا گناہ, اور یہ دونوں کا فرق کیا ہے؟ اس سے پہلے قرآن کی چند آیتوں کا ترجمہ سن لی. پہلی آیت جو میں نے گزشتہ تقریر میں بھی عرض کی تھی لیکن آدھی آیت تلاوت کی تھی کیونکہ وقت نہیں تھا پورا میسج دینے, ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا کہ انسانوں کی زندگی میں چینج اس طرح کے کیوں آتے ہیں کہ اچھی بھلی ہم آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں, کوئی پرابلم نہیں, کوئی پریشانی نہیں, صبح اٹھتے ہیں اپنے کام کاج کرتے ہیں, شرعی فرائض انجام دیتے ہیں, شام کو آ کے سو جاتے ہیں, ایک اوور نائٹ چینج آ گئی, پتا چلا قتل, غارت گری, غربت, بیماری, مختلف قسم کے ٹینشن, خالی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں رہنے والے ایک مسلمان یہ اتنی اچانک اتنے چینج کیوں آتے ہیں؟ یعنی یہ اللہ اچھا بھلا ہم کو نعمتیں دیتا دیتا ہم سے نعمتیں چھین کیوں لیتا؟ اگرچہ اس کا ایک ریزن تو بار بار بتایا گیا ٹیسٹنگ, مومن کا امتحان, مگر دوسرا ریزن اس کے ساتھ آیا قرآن کریم کی آیت لیکن شکر تم لازیدنکم, اے میرے بندو اگر میری نعمتوں کا تم نے شکر ادا کیا تو میں اور بڑھا دوں گا, ولئن کفرتم اور اگر تم نے میری نعمتوں کا کفران کیا ان عذابی لشدید, صرف نعمت واپس نہیں لوں گا اپنا عذاب بھی نازل کروں گا اور عام عذاب نہیں شدید عذاب نازل کروں گا. خدا جس عذاب کو شدید کہہ دے وہ کتنا سخت عذاب ہوگا. کس کے لیے کہا گیا؟ جو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا, جو شکر نہیں کرتا, جو کفران نعمت کرتا. تو ہم نے قرآن سے کہا کہ اے قرآن تو ہی بتا دے کہ کفران نعمت کیا, حدیثوں میں بھی وضاحت آئی ہے لیکن پہلے قرآن کا سنو کیا ہے کفران نعمت. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تبذیر کرنے والے اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی, وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور شیطان وہ تھا جو اپنے پروردگار کی نعمتوں کو کفران کرتا, جو کفران نعمت کر رہا. تو اب دیکھیے لاجیکل سیکوینس میں لائی, کہا کہ کفران نعمت کرنے والے سے نعمتیں چھین لی جائیں گی, اور خالی چھینی نہیں جائیں گی عذاب شدید بھی اس کے اوپر آئے گا. ہم نے کہا کفران نعمت کیا؟ کہا شیطان ہے جو کفران نعمت کرتا, اور جو آدمی فضول خرچی کر رہا ہے وہ شیطان ہی کا بھائی بن گیا, یعنی وہ کفران نعمت کر رہا. تو پہلا گناہ جس کی وجہ سے نعمتیں چھینی جاتی, دعائے کمیل میں بھی مولا ہر شب جمعہ ہمارے سر پہ گویا ہتوڑا برساتے ہیں, اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیرنی, دعائے کمیل کا جملہ ہے نا, اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو چھین لیتے ہیں, صحت مند سے بیمار ہو جاتے ہیں, پیسے والے سے غریب ہو جاتے ہیں, آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے, پیسفل ایٹموسفیئر اوور نائٹ چینج ہو جاتا, اے خدا وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں میں تبدیلی لے آتے ہیں. اور قرآن کی آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ جو چیزیں نعمتوں میں تبدیلی لاتی ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے اسراف و تبذیر. البتہ دو الگ الگ لفظ ہیں عربی, یہ اتنا سخت لفظ کہ شیطان کے بھائی یہ تبذیر کے لیے استعمال ہوا, اسراف ذرا اس سے چھوٹا گناہ, مگر وہی پرابلم ہے کہ چھوٹا گناہ اس لیے ذرا سیکرٹ ٹائپ کا گناہ. اسراف کرنے والوں کے لیے قرآن نے دو اعلان کیے. پہلا اعلان کیا کیا؟ ان المسرفین فی النار. یہ آیت اس آیت سے ایک آیت پہلے افوض امری ان اللہ بصیر باللباس, وہ جو قرآن کی مشہور آیت ہے افوض امری اللہ ان اللہ بصیر باللباس, اس سے ایک آیت پہلے یہ آیت ان المسرفین فی النار, فضول خرچی کرنے والے اور اسراف کرنے والے جہنم کی آگ میں ہوں. مگر دعائے کمیل ہی کو ذہن میں رکھی, دعائے کمیل میں مولانا نے دو فریادیں کی یعنی ہمارے اور آپ کے بحاف پر, کہ اے خدا ایک تو تیرا عذاب جہنم اتنا سخت, اور اگر کسی طرح رو پیٹ کے برداشت کر بھی لوں تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ تم اس سے راضی نہیں ہے, تم نے اپنی نظر رحمت ہٹا دی. خاص فضول خرچی کا گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے قرآن کی آیتوں نے بالکل یہی چیز پیش کی ہے جو دعائے کمیل میں آئی. پہلے کہا کہ اندر مصرفین افنگاس, یہ فضول خرچی کرنے والے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں, اور اس کے بعد کہا کلو وشربو ولا تصرفو ان اللہ لا یحب المصرفین, کھاؤ پیو اس پہ ہم پابندی نہیں لگاتے, لیکن خبردار فضول خرچی نہ کرنا. دیکھیں عام سی تقریر چل رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ برادر محترم ممتاز زیدی صاحب کے کھانے کے ارینجمنٹ میں کمی ہو گئی, یہ لوگ زیادہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ مولانا ذرا لوگوں سے ایڈوائس کیجیے کہ کم کھائیں, کلو وشربو نہیں خوب کھاؤ خوب پیو کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ کبھی کبھار بدگمانی ہے, کوئی مذاق کی بات ہوتی ہے, واقعی کو اس کو بدگمانی سمجھ لیتا ہوں کہ کوئی ریسٹرکشن ڈالی جا رہی ہے کہ آدھی روٹی سے زیادہ نہ کھانا, نہیں کلو وشرب خوب کھاؤ لیکن ولا تصرفوا فضول خرچی نہ. ان اللہ لا یحب المصرفین, اللہ دوست نہیں رکھتا ہے فضول خرچ کو. دیکھیے دو بہت سخت جملے آ گئے قرآن, بلکہ ہم ہیں نا سمجھ بچے تو ہمیں مار پیٹ جو ہے نا یہ زیادہ سخت بات لگتی, اور سمجھدار آدمی کے لیے مار پیٹ اتنا سخت مسئلہ نہیں ہے. وہ ناراضگی وہ جو اللہ نے نظر رحمت ہٹا لی, دعائے کمیش اے خدا اگر میں کسی طرح تیرے جہنم کی آگ کو برداشت بھی کروں تیری ناراضگی کیسے برداشت ہو. فضول خرچ ایک آ گیا, پہلا گناہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں ہوگی. ہم نے کہا یہی بہت بڑا عذاب ہے, کہا نہیں اور دوسرا اس سے بڑا عذاب. ان اللہ لا یحب المصرفین, اللہ تم سے کبھی دوست, اللہ کبھی تم سے دوست نہیں رکھتا ہے. یہاں پر یہ یاد دلا دیا جائے کہ معصومین نے اپنی سب سے بڑی صفت یہ بتائی کہ جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو ہم پسند کرتے ہیں, جس سے اللہ ناپسند کرتا ہے اس کو ہم ناپسند کرتے ہیں. یہ معصومین نے اپنی صفت بتائی تو خدا نے بڑے کہا کہ اگر تم نے ہمارا اتنا خیال کیا تو ہمارا بھی یہی طریقہ ہے کہ جہاں تم راضی وہاں ہم راضی, جس سے تم ناراض اس سے ہم ناراض. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. دیکھیے اہل بیت کی صفت قرآن میں آئی کہ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے, یہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں. اور خوراک خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ہر ایک کو برداشت کر لیں گے لیکن مصرف سے ہم کبھی محبت نہیں کریں گے, یعنی فضول خرچ. یہ ایک گناہ. اور جسے شیطان کا بھائی کہا گیا وہ بھی, اردو میں لفظ نہیں ہے اس کے لیے, عربی میں دو الگ الگ لفظ. میں صرف ایک جملے میں بتا دوں اس لیے کہ اس سے زیادہ کا وقت نہیں. مبذر, تبذیر, موٹے موٹے لفظ ہیں, شاید کچھ لوگ گھبرا بھی رہے ہوں لیکن یہ عربی کلاس اسی لیے رکھی گئی کہ ساری چیزیں سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. تبذیر کہتے ہیں چیز کو وہاں استعمال کرنا جہاں ضرورت بھی نہیں, اور اسراف کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت کی جگہ پہ استعمال کرنا مگر ضرورت سے زیادہ. یعنی اسراف وہ فضول خرچی ہے کہ جہاں کام تو ٹھیک کیا گیا مگر زیادہ اس کے اندر خرچہ کر دیا گیا, اور تبذیر وہ فضول خرچی ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کو خرچ کر دیا. اگر آپ مستحق سے یہ مسئلہ پوچھیں گے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی اور عام طور پہ $10,000 میں یا $5,000 میں شادی ہوتی ہے, ہم نے $10,000 خرچ کر دی, کہیں گے آپ نے اسراف کی. اور اگر آپ پوچھیں گے کہ ہم نے $1 کے نوٹ کو, $1 کے تو نوٹ بھی نہیں ہوتا, $5 کے نوٹ کو آگ لگا دی, وہ یہ نہیں کہیں گے اسراف کے, کہیں گے یہ تبذیر. وہ $5,000 کا ایکسٹرا خرچہ فضول خرچی ہے, چھوٹی والی یہ فضول خرچی زیادہ. اس لیے کہ بہرحال بیٹی کی شادی میں خرچ تو کرنا ہی, ہم نے یہ کیا کہ زیادہ کر دیا, بجٹ کے اوپر چلے گئے, اس کو عربی میں کہتے ہیں اسراف. اور تبذیر کہتے ہیں چاہے آپ $1 ضائع کریں لیکن ایسی جگہ استعمال کریں جس کی ضرورت ہی نہیں. یہی جملہ اس فتوے میں آتا کہ اگر آپ کے گھر میں جانور پلا ہوا جو حلال گوشت, اور آپ اس کو کھانا پینا کسی وجہ سے نہیں دے پا رہے, جیسے اس وقت دنیا کے کچھ ایسے مسلمان ممالک کہ والدین اپنی اولاد کو غذا نہیں دے پا رہے ہیں تو گھر میں پلی ہوئی بکری کو کہاں سے غذا دیں. ہیں ایسے مسلمان ممالک, یہ ایک امتحان اللہ کی طرف سے ہے اور کچھ اپنی غلطیوں اور حماقتوں کا نتیجہ. لیکن اس موقع پہ فتویٰ کیا تھا کہ اگر تم اسے کھانا نہیں دے سکتے تو آزاد کر دو, ورنہ اگر گھر میں بند رکھا اور وہ مر گئی تو گناہ اپنی جگہ یہ تبذیر ہو. تبذیر کے معنی اس طرح سے بکری کو مار دینا کہ اس کے گوشت کی ایک بوٹی بھی کام نہ. تو تبذیر وہ فضول خرچی ہے کہ ایسی جگہ پیسہ خرچ کیا جائے جہاں کوئی سینس ہی نہ ہو. اسراف وہ فضول خرچی ہے کہ پیسہ صحیح جگہ خرچ ہوا لیکن جتنا اسلام نے بجٹ دیا اس سے زیادہ خرچ کر دیا. کپڑوں کے اندر اسراف ہوتا, کپڑے ضرورت مگر کتنی ضرورت. گاڑی میں اسراف ہوتا, مکان میں اسراف ہوتا. اور وہ تبذیر ہوتی ہے کہ جی ہم نے فلاں چیز گھر میں خرید کے ڈال لی. ہم نے کہا کیوں خریدی, کہا وجہ تو ہم کو بھی نہیں پتا, وہ پسند آ رہی تھی تو گھر میں ڈال لی ہے, کوئی ضرورت نہیں. وہ زیادہ بڑا گناہ. وہ لوگ تو شیطان کے بھائی اور ایسے بھائی ہیں کہ اللہ نے ان سے کہا ہے کہ ہم نعمتیں چھینیں گے تب تمہارا جناب ٹھکانے آ جائے گا. مگر اس جملے کی وضاحت وہ واقعہ سنانا بہت ضروری جو آپ اس سے پہلے تین دفعہ شاید مجھ سے سن چکے ہیں، تو چار دفعہ ہو جائے تو زیادہ اچھا. تو کبھی دماغ خراب ہوتا ہے مومن کا فقط یہ دیکھ کر کہ تجراتوں میں جہلی یہ دعائیں سنیں لاج بار بار زبان پہ آ رہی، کہ اے خدا میں گناہ پہ گناہ کرتا رہا اور تو نے فوراً کوئی عذاب نہیں بھیجا، تو میں بڑا خوش رہا کہ شاید تم مجھ سے راضی، شاید تیری نگاہ میں یہ گناہ ہی نہیں، دعائیں سنائی تو شروع نہیں ہے. کہا کہ یہ اپنی جہالت کی وجہ سے میں اتنے زیادہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ اپنی جہالت کی وجہ سے ہوئی. ہم تو سمجھے تھے ادھر ہم نے گناہ کیا ادھر عذاب آ جائے گا، نہیں آیا، ہم سمجھے خدا ہم سے راضی. اگرچہ دعائے کمیل کے علاوہ بھی شب جمعہ کی ایک دعا، اس کا جملہ یہ کہ اے خدا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ گناہ کرنے کے بعد عذاب کیوں نہیں آیا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ تیرے عذاب میں جلدی نہیں ہوتی. آپ آرام سے بہت اطمینان سے اللہ عذاب بھیجتا رہا، ایسے وقت میں بھیجتا ہوں کہ جیسے فرض کی جاتی جوانی شاید کچھ جسمانی تکلیف آئے ہم برداشت بھی کر لیں، اس بڑھاپے میں اگر اللہ وہ عذاب بھیجے گا جب عذاب برداشت کرنے کی طاقت بھی نہ ہو تو اور زیادہ مشکل ہوتا. جیسے ہمارے علماء بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر ہم نے آپ کی غیبت کر لی تو جو بدلہ لینا ہے اس دنیا میں لے لی، کیونکہ اگر یہاں نہ لیا تو دوسری مرتبہ حق ملے گا مظلوم کو پل افراد کے اوپر، تو زیادہ مشکل جگہ، وہاں ہم کیسے جا کے بدلہ دیں گے، جو لینا یہی لیں. تو عذاب نہ آئے یہ زیادہ کرنے والی چیز ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ایسے وقت اللہ عذاب بھیجے گا جب بالکل پھنس جائیں گے، کہیں بچنے کا راستہ نہ ہوگا. اور ہمارا اور آپ کا مزاج اور نیچر یہ کہ عذاب نہیں آتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سب مولوی بک رہے ہیں. اگر واقعا اللہ اس سے اتنا ہی ناراض ہوتا تو کچھ تو ہماری زندگی میں تکلیفیں آتی، ہماری زندگی تو اور اچھی ہوتی چلی جا رہی. تجراتوں میں جہلی دعائے کمیل ایسے ہی ہر شب جمعہ نہیں پڑھائی جاتی، ایک ایک جملہ اس کا قابل توجہ. تو آئیے اس واقعے پر غور کی، کئی مرتبہ کا سنا ہوا ہے لیکن جس واقعے کا کوئی اثر نہ نکلے تو اسے اور سنانا پڑتا. ایک نبی خدا کہ قوم کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ اللہ نے اس قوم کو ایک نعمت دی. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، یعنی 1400 سال بھی پرانا نہیں، 4000 سال پرانا، جب دنیا بالکل پریمیٹیو اسٹیج پر تھی. اس زمانے کے اندر ساری دنیا کی اکنامی ڈیپینڈ کرتی تھی ایگریکلچر پر، اور جس قوم کے پاس گندم ہے وہ سمجھئے سب سے مالدار تھا، اور ایگریکلچر جو تھا وہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ قریب میں کوئی دریا ہو یا کنواں، جس میں انسان کی اپنی عقل اور ہنر کا کوئی دخل نہیں. جیسے اگر کسی ملک میں تیل پیدا ہو گیا تو یہ اس ملک کے باشندوں کی کسی خاص ذہانت کا نتیجہ نہیں، ٹیکنالوجی کی طرف کی ذہانت کا نتیجہ ہے. تیل کے اندر کیا ذہانت، تو وہی پرانے زمانے کا واقعہ، اس کثرت کے ساتھ ان کے یہاں گندم پیدا ہوتا تھا کہ سرپلس تھا. آج بھی دنیا کے ایسے ممالک ہیں کہ سونا تو سارا سرپلس گندم اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں، مارکیٹ میں نہیں لانے دیتے کہ کہیں اس سے مارکیٹ پرائز کم نہ ہو جائے. لیکن آج کا ٹاپک اکنامی نہیں ہے، اسراف ہے، اس لیے میں جلدی جلدی واپس آتا ہوں. خلاصہ یہ کیا سرپلس اطراف میں ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں بارش بھی نہیں ہوتی، کنواں بھی نہیں ہے، دریا بھی نہیں. وہ آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی جو تمہارے پاس بچ جائے یہ تو ہم کو دے دیا کرو. ویسے تو ایک مومن کو دوسرے مومن سے یہ ڈیمانڈ کرنے کا بھی حق ہے، البتہ اپنی لمٹ کے اندر، کہ اللہ نے جتنا تمہیں دیا شیئر کرا، ذرا شیئر نہ کرو سیونگ جو بچ جائے. جو اسلام ہم سے خمس کے حوالے سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ادھر ارن کیا ادھر 50% دے دو ہم کو، نہیں، خوب خرچ کر، جتنا دل چاہے جائز لمیٹیشن میں خرچ کرو، جو بچ جائے اس میں سے ہم کو 20% دے دو. تو جب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے تو وہ اس کو بھی نہیں مانتا، انہوں نے کہا ہم کیوں دے دیں، ہمارے پاس وہ حالتوں کا نہیں ہے، یہ ہماری ذہانت کا نتیجہ. ہر زمانے میں پیسے والا ایک ہی جملہ کہتا رہتا، جب اس سے زیادہ ذہین بھیک بھی مانگ رہے ہوتے تو کچھ انسان کی لک ہوتی ہے، کچھ خدا ایسے فیوریبل فیکٹر پیدا کر دیتا. نہیں ہم کیوں دیں، جتنی قیمت ہے پیسے لاؤ لے کے جاؤ. تو پیسے ہوتے تو ہمیں ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا. جیسے آج کتنے ہی ایسے مالدار مسلمان ممالک ہیں کہ تیل ہے غریب ملک مانگتا ہے، کہتا نہیں اتنا پیسہ دو اور لے دے گا، ریفنڈ ہم دینے کو تیار نہیں. جو کچھ بچ جائے گا لاس ویگاس کے جوا خانے میں تو ہارا جا سکتا ہے، لیکن کسی غریب مسلمان ملک کو نہیں دیا جا سکتا. یہ ہمیشہ سے نیچر تو ایک ہی ہے نا انسانوں کا. تو خلاصہ یہ کہ منع کر دی، اب منع کر دیا، پیسے مانگے پیسے تھے نہیں، سرپلس کا اس کے مختلف قسم کے استعمال ہوں. تو ایک استعمال یہ تھا کہ جب ٹوائلٹ سے باہر آتے تو کہا پانی کا استعمال کریں، پانی بڑا قیمتی، نجاستوں کو وائپ آؤٹ کرنا ہے تو اسی گندم کی روٹیاں بنا کے ٹیشو پیپر کی طرح کی اس کو استعمال کیا جائے، اور اس کے بعد اٹھا کے یہ باہر پھینک دی جائیں گی کوڑے کے ڈھیر. ایک نبی خدا وہاں سے گزرے جو دورہ کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پرور سے گھر یہاں سے 100 میلوں 200 میلوں 500 میل پہ حالت ہی کہ لوگوں کے بچے فاقے کی وجہ سے مر رہے ہیں, ان کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, اور اس قوم کا دماغ اتنا خراب ہے کہ تو نے یہ نعمت دی, انہیں اتنا بھی ریئلائز نہیں ہے کہ ان کو کیا ملا, یہ اسے ٹوائلٹ کی نجاست کو پوچھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ذرا ان کو دکھا تو دے کہ نعمت خدا ہوتی کیا ہے, اور جس وقت انسان بے خیالی اور بے فکری میں اسے اس طرح ضائع کرتا اور اللہ امتحان لینا چاہے تو کیا وقت آتا, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دریا کا رخ بدل گیا. وہ سارا نیچرل فیکٹر تھا, دریاؤں کے رخ بدلتے ہیں, دریا کا کورس چینج ہو گیا, پانی یہاں سے دور ہو گیا. شروع میں تو کسی کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا. وہ اردو کا شعر ہے نا, اور شعر وغیرہ میں پڑھتا نہیں ہوں, خلاصہ یہ کہ حادثہ ایک لمحے میں نہیں ہوتا ہے, صدیوں اس کو پرورش کرتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اچانک فلاں جگہ کی چھت گر گئی, نہیں, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, آہستہ 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 کر کے جمع ہوتی ہے چیزیں, تو جا کے ہمارے سامنے ایک واقعہ بنتا. خیر شروع میں تو ریئلائز بھی نہیں کیا, اور آخر میں وہ وقت آ گیا کہ اب یہ روٹیوں کے محتاج ہو, اور اب جس کے آگے ہاتھ پھیلائے کون ان کی ہیلپ کرے. تو جب کل ہم آئے تھے ہمارے بچے مر رہے تھے, تو کیا کہے کہ تم نے دھتکار دیا, آخر مجبور ہو کر وہی روٹیاں جو ٹوائلٹ کے لیے استعمال کی گئی تھی اسی کو اٹھا کے لاتے ہیں, جھاڑ پھوج کے اس کو کھا رہے ہیں, وہ بھی ختم ہو. تو حالت یہ ہوئی کہ 14 سال بعد ایک دوسرا نبی وہاں سے گزر رہا تھا, اور اس نے دیکھا کہ اس قوم کی دو عورتوں میں لڑائی ہو رہی. سمجھدار آدمی عورتوں کی لڑائی میں حصہ ہی نہیں لیتا ہے, وہ تو سر نیچے کر کے آگے بڑھ جاتا, لیکن بہرحال وہ تو جس انداز کی لڑائی تھی کہ اس کو انوالو ہونا پڑا. ویسے تو آپ کو پتا عورتوں کی لڑائی کتنی معمولی معمولی باتیں ہوتی, گھر سے یہ معمولی باتیں بعض اوقات خاندانوں میں تفرقہ ڈال دیتی, ماں اور بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے, شوہر اور بیوی میں طلاقیں ہو جاتی ہے, بھائی اور بہن میں خون کی ندیاں بہ جاتی. تو خیر رک گئے, ریزن پوچھا تو ایسا ریزن سامنے آیا کہ نبی خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یقیناً ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے, لیکن ہر نبی پروردگار کی رحمت کی ایک نشانی, کیسے وہ برداشت کر, جھگڑا کس بات پر, جھگڑا اس بات پر ہے کہ چونکہ یہاں کھانے کو کچھ نہیں رہا, تو اب لوگ اپنے بیٹوں کو اپنی اولادوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھا رہے ہیں. اور چند دن پہلے جبکہ دو عورتیں بھوک سے تڑپ رہی تھی, تو ان میں یہ طے آیا تھا کہ پہلے ایک ماں اپنے بیٹے کو ذبح کرے گی, اس کا گوشت استعمال کیا جائے گا, اور جب وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر دوسری ماں اپنے بیٹے کو ذبح کرے گی. اور پہلی ماں اپنے بیٹے کو ذبح کروا چکی اور اس کا گوشت ایک مہینہ چل بھی گیا, اب دوسری کی باری آ رہی ہے, تو ایک مرتبہ وہ منع کرے گی کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا میں اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کروں. تو پہلی ماں کہہ رہی ہے کہ پھر تم نے میرے بیٹے کے گوشت میں کیوں برابر سے حصہ لیا, جو اس میں تم نے شیئر کیا. نبی خدا کی آنکھوں میں آنسو آ, پروردگارہ جن کی نگاہ میں روٹی اتنی حقیر کہ یہ ٹوائلٹ کی نجاست پوچھنے کے لیے اس کو استعمال کرتے, آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ حقیقی ماں اپنی اولاد کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا رہی ہے. خدا بندہ بہت سخت ان کا امتحان ہو گیا, اب تو اس امتحان کو دور کر دے, انہیں اچھے طریقے سے ایک لیسن مل گیا. مگر وہ جو قرآن نے کہا کہ ہم ماقبل کے انبیاء کے واقعات اس لیے بتاتے ہیں تاکہ تم اس سے کوئی سبق حاصل کرو, تو کیا ابھی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وہی ایرر اینڈ ٹرائل, ٹرائل اینڈ ایرر کا انگریزی محاورہ, کہ نہیں خدا نہ کرے ہم پر یہ امتحان آئے اور ہم اپنے بیٹوں کا گوشت کھائے, پھر جا کے ہمیں یہ ہوش آئے گا کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, لیکن آج دنیا میں کتنے ہی ایسے مسلمان ممالک ہیں کہ اگر آپ وہاں بچوں کی حالت دیکھیں تو یہ روایت مور اور لیس ریپیٹ ہوتی نظر آ رہی. بس فرق اتنا ہے کہ باپ اور ماں ابھی اولاد کا گوشت نہیں کھا رہے, مگر جس طرح سے اولاد ان کی بھی اولاد ہے, ہر باپ ہر ماں کو محبت, بلکہ آسٹریلیا اور امریکہ کے مقابلے میں اسلامی ملکوں میں زیادہ محبت, جب وہ تڑپ تڑپ کے بچہ ماں کی گود کے اندر جان دیتا دیکھنے کا وقت ہوتا, تو کیا ہم چاہتے کہ خدا نہ کر اگر ان کا امتحان ہو رہا تو ہمارے گناہ کے نتیجے کے اندر ہم پر یہ وقت آ جائے؟ اور کون سا گناہ؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم لاتا ہے, اسراف کا گناہ, فضول خرچی کا گناہ. اللہ کیسے اسے برداشت کر, جبکہ ایک ذرا سی سینس رکھنے والا مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کہ دنیا کے کتنے علاقے ایسے کہ جہاں واقعا لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, اور یہاں ذرا ذرا سی بات پر لٹانے کے لیے اور برانڈیڈ نیم کے پیچھے بھاگنے کے لیے اور اپنی اولاد کی معمولی سی خوشی پوری کرنے کے لیے لوگ لاکھوں ڈالر اس طرح سے دے دیا کرتے ہیں. اظہار ہمدردی کر کے بیٹھ جانا اپنی جگہ, لیکن اگر دنیا کے کسی ملک میں صرف پاکستان شہادتیں ہوں تو شہادت کا مقصد کیا؟ کہ پورا خاندان بے سہارا رہ گیا, کتنی بیوہ عورتیں, کتنے یتیم بچے. جس وقت حجاب کا مسئلہ کراچی جیسے شہر کے بعض علاقوں بڑا پیسے والا شہر ہے, بڑا بہرحال مشہور شہر, وہاں پڑھا جاتا. تو آج بھی کراچی کے بعض علاقے ایسے ہیں, میں ایکسکیوز کی بات نہیں کر رہا ہوں, واقعی جینیئن ریزن, یا عورتیں اس لیے حجاب نہیں کر پاتی ہیں کہ ان کے پاس چادر خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے. کتنی بھی ایسی سیدانیاں جو بارشوں میں اس لیے بہ کے چلی جاتی ہیں کہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں, وہ ندیوں نالوں میں رہنے پہ مجبور. کچھ لوگوں کا نیچر ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو میں ایک دو باتیں کہہ رہا ہوں یہ واقعی ایکسکیوز. ہندوستان کے کتنے علاقے ایسے اور دنیا کے دوسرے اسلامی ممالک, لیکن یاد رکھو کہ میری گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دنیا میں کہیں یہ غربت ہو تو اسراف نہ کرے, ورنہ کر سکتے. اسراف ہر صورت میں حرام. اگر ہر آدمی لکھ پتی ہو جائے, ہر آدمی کروڑ پتی ہو جائے, کسی کو کسی کے پیسے کی ضرورت نہ ہو, اور ایسا وقت آئے گا ضرور کے بعد, اسراف تب بھی حرام رہے گا, لیکن ان سرکمسٹانسز میں یہ ڈبل حرام ہو جاتا. عام گناہ نہیں رہتا بلکہ خاص گناہ بن جاتا. اور یاد رکھیے کہ یہ وہ گناہ کہ جس کے حوالے سے امام معصوم نے فرمایا کہ اس کے اندر انسان اس گناہ کے اندر انسان کا عقیدہ انوالو ہو جاتا ہے. یہ بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں, ہمارے عقیدے کو اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن اسراف وہ گناہ جس کے اندر عقیدے کی خرابی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. کہ کیا مطلب, کس طرح؟ امام کی ایک حدیث سن, وقت کم ہے اس لیے میں جلدی جلدی سب کچھ پڑھ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر اللہ نے کسی کو نعمتیں اور دولت دی ہوئی تو اس لیے دی ہے کہ اللہ اس سے راضی, اور اگر اللہ نے کسی کو نعمتیں نہیں دی ہیں تو اس لیے نہیں دی ہیں کہ اللہ اسے ناراض؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو؟ یاد رکھ, اللہ نے جسے نعمت دی ہے اسے امین بنایا, مالک نہیں بنایا. دیکھیے اسراف وہاں آتا ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا پیسہ ہماری مرضی جس طرح چاہے خرچ کر, یعنی اگر بہت ہی متقی آدمی ہے تو وہ اس میں جملہ بڑھا دے گا, تمہیں ہمارا پیسہ ہم کسی حرام میں نہیں خرچ کر رہے, شراب میں نہیں اڑا رہے, کباب میں نہیں اڑا رہے, زنا میں نہیں اڑا رہے, موسیقی میں نہیں اڑا رہے, کوئی حرام کام میں تو نہیں استعمال کرے, پھر ہماری مرضی. یہ جو جملہ آ گیا ہمارا پیسہ, میں نے کہا نا یہ جملہ وہ ہے کہ جس کا سلسلہ عقیدے کی کمزوری سے مل جاتا. ہمارا کیا چیز ہوتی, یہ امام فرما رہا ہے, میں کہوں تو مجھے حق کیا ہے کسی سے کہنے کا. اور یہ وہ حدیث جو آپ کو گناہان کبیرہ کتاب میں مل جائے گی, شہید دست غیب کا ایک ایسا ماسٹر پیس ورک ہے کہ جس سے ہم لوگوں کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ اب ریفرنس دینا آسان. 20 سال پہلے جب یہ حدیثیں پڑھی جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہاں لکھا, اور عربی میں لکھا ہے تو عربی کس کو آتی ہے, اور اگر آتی بھی ہے تو عربی کتابوں کو کون ڈھونڈے. گناہان کبیرہ گجراتی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, فارسی میں تو آئی, اور عربی میں بھی, اس میں بھی یہ حدیث. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب کسی کو نعمت دی ہے تو امین بنایا, کہ چیز میری ہے میں تمہارے پاس رکھوا رہا ہوں, اور اسے یہ اختیار دیا. یہ سارے جملے امام کے اسپیشلی اس کے بعد جو اگزامپل آ رہی ہے وہ امام ہی کی ہے, سمجھانے کے لیے میں اپنی طرف سے نہیں لا رہا ہوں. کہ امام فرماتے کہ اللہ نے پھر اسے اختیار دیا کہ کیونکہ تم اس امانت کی حفاظت کر رہے, اس لیے تمہارا رائٹ بنتا کہ اپنے کھانے, اپنے پہننے اور اپنی سواری کے, اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہو, اور باقی سارا کا سارا غربہ میں تمہیں تقسیم کرنا. پھر روایتوں میں عام طور پر مثالیں نہیں آتی, بس ایک میسج آگے امام نے مثال دی. امام فرماتے ہیں کیا تم سمجھ رہے کہ اللہ اس بات پہ راضی ہوگا کہ اس نے ایک آدمی کے پاس بطور امانت مال رکھوایا اور 300 دینار کے گھوڑے سے اس کا کام چل سکتا, اور وہ 30,000 درہم کا گھوڑا خرید رہا ہے اور خدا اس سے راضی ہو. باقاعدہ مثال دے رہے امام کہ جب تمہاری ضرورت اس سے پوری ہو رہی. ضرورت کسے کہتے ہیں؟ جو خود ایک فقہی مسئلہ ہے جو حج کے فقہی لیکچر میں فرائیڈے کو آ چکا ہے, اس کا جو لیکچر ہے وہ نوٹس کی شکل میں آپ حاصل کر لیجئے گا. تقریر میں ہر چیز کی وضاحت ضرورت ممکن نہیں, لیکن ضرورت کا 300 دینار یہ امام مثال دے رہے ہیں. مثال بھی امام نے دی کہ 300 دینار کے گھوڑے سے کام چل سکتا, تو کیا اللہ راضی ہے کہ 30,000 دینار کا گھوڑا خرید؟ بالکل وہی جملے جو بہت ساری کمپنیاں جب بینکرپٹ ہوتی اور اس کے ڈائریکٹر کی گردن پکڑی جاتی ہے کہ چیکنگ کی جاتی ہے, انہوں نے جو خرچہ کیا وہ کتنا خرچہ کیا. ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں پہ انہوں نے حد سے زیادہ خرچ کر لیا, گردن پکڑی جاتی ہے, ان کو حساب دینا پڑتا ہے, ان کا احتساب ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا. شاید آسٹریلیا میں بھی کسی کرائسس میں اس قسم کے جملے سننے کو ملے, لیکن بہرحال ہمارے یہاں کا رواج ہے اور اپنی رواج کہ جی اس نے کام کمپنی کے ڈائریکٹر ہے, کمپنی کے لیے ضرورت تھی کہ گاڑی خریدی گا. کون سی گاڑی؟ یہ جو تم نے اتنی شاندار مرسیڈیز یا رولز رائس خریدی, کیا یہ کمپنی کے لیے ضرورت تھی یا یہ عیاشیاں چلی گئی؟ اے نہیں, 1400 سال پہلے یہی الفاظ چھٹے امام کی حدیث میں آئے ہیں جو اسراف سے ریلیٹڈ. اور کیا اللہ اس بات پہ راضی کہ اگر 200 دینار کی کنیز سے تمہارے گھر کا کام چل سکتا تو تم 2000 دینار کی کنیز کو لے کے آ جاؤ. امام فرما رہے ہرگز نہیں, کیونکہ تم امین ہو مالک نہیں. اب یہ اسراف کے فضول خرچ جو اسٹارٹ اس جملے سے ہوتی ہے کہ جی ہماری چیز, جب ہم اس کا خیال کر رہے ہیں کہ کوئی گناہ نہ ہونے پر کہیں حرام میں خرچ نہ کرے, لیکن اس کے بعد تو ہمارا رائٹ ہے نا. تو یہ جملہ بتا رہا کہ ابھی عقیدہ توحید تو سمجھ نہیں آئے, ابھی لا الہ الا اللہ پہ تو یقین آیا ہی نہیں, ابھی یہ پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ کلمہ پڑھوا کے آخر اسلام ہم سے کیا چاہتا. اپنے آپ کو امین سمجھو کہ تمہاری نگرانی میں یا ٹرسٹیشپ کے اندر یہ چیز کو دیا گیا ہے, تو مالک نہیں. البتہ ایز اے ریوارڈ یا ایز اے اجرت تمہیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق اپنا مینٹیننس لے سکتے ہو. بس یہ بہت اہم حدیث ہے جو پورے گناہ کی بنیاد پر حملہ کرتی ہے کہ یہ گناہ اس کے بعد ہوگا ہی نہیں اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ چیز میری نہیں, مجھے خالی اس کو استعمال کرنے کا حق. اور امام فرماتے کہ یاد رکھو یہ اسراف سے بچنا, یہ تو ایک ایسا گناہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں آدمی کو فائدہ پہنچاتا, اس لیے کہ زمین کو میں گارنٹی لیتا ہوں اس آدمی سے جو اسراف نہ کرے کہ کبھی بھی اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یہ جتنا بجٹنگ وغیرہ کا مسئلہ ہے نا, یہ سب اس حدیث میں 1400 سال پہلے آ گیا. کبھی سوال ہی پیدا نہ ہوگا اگر تم صحیح طریقے سے آگے چلو. اسراف وہ گناہ جو دعاؤں میں رکاوٹ بنتا ہے. چھٹے امام کی بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ فرماتے ہیں 6 آدمی ایسے جو دعا کرتے کرتے مر جائیں تب بھی اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے. مجھے ایک راوی نے کہا تھا نا کہ مولا اللہ کا وعدہ اور دعائے کمیل کے آخر میں ہم اللہ کو یہ وعدہ یاد دلاتے ہیں, اے خدا تجھے تیری عزت کا واسطہ اپنے وعدے کو پورا کر. کون سا وعدہ؟ یہ وعدہ کہ میں دعائیں قبول کرنے والا ہوں. لیکن امام کہتے ہیں یہ وعدہ 6 آدمیوں سے نہیں, وہ دعا کرتے کرتے مر جائے تب بھی ان سے اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے. ٹاپ آف دا لسٹ وہ ہے جو ہم اور آپ بار بار سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں روزی دوں گا, لیکن اگر آدمی کوشش نہ کرے گھر میں بیٹھ کے روزی مانگے یا دعا کرتے کرتے مر بھی جائے اس کو روزی نہیں ملے. اور اسی میں وہ دوسری چیز یہ اسلامی انقلاب کے لیے بھی انسان کے لیے ایک موٹیو بنتی. امام فرماتے ظالم تم پہ ظلم کر رہا ہے, جواب دینے کی طاقت ہے اس کو جواب نہ دو, اور اللہ سے آ کر کہو کہ اللہ تمہارا کام کر کے کبھی قبول نہیں ہو. اور تیسری جو دعا چاہے کہ اللہ نے کسی کو اس کی حیثیت کے مطابق دیا تو گزارا کر سکتا ہے, فیوچر میں بھی اس نے سب بنا دیا, اور اب کہتا ہے خدا بندہ میں غریب ہوں, میں فقیر ہوں, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, میری غربت پر رحم کا. خدا کہتا تیری دعا تو قبول نہیں کروں گا, جب میں نے دیا اس وقت تم نے کیوں نہ خیال کیا کہ اسراف سے بچ کر بیچ کے راستے میں چلنا. اور یہی مولانا متقیہ نے تو وہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ جس کے بعد 73 ہی کلوز. مولانا متقیہ کہتے کہ لا یذوق المرء طعم الایمان, کوئی انسان ایمان کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتا جب تک کہ اس میں 3 باتیں نہ ہو. اب تب فقہ ہو الگ دین, مسائل دین حاصل کرنے کا شوق نہ ہو, پتا چلا ہے نا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے خدا ہم سے کیا چاہتا. وہ صبر والا المسائل, جب تک مصیبتوں میں صبر کرنا نہ سیکھ. وہ تقدیر و فلم عیشا, جب تک کہ اپنے اکنامی یا اپنے بجٹ کو بیچ میں نہ رکھے, نہ کنجوسی نہ فضول خرچ. ایمان کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتے. مزہ چکھنا عربی کا محاورہ بھی ہے کامن سینس کی بات, جب ایمان جسم میں تو گیا ہی نہیں ہے, مزہ تو خالص زبان. وہ چیز ہے کہ اگر روزے کے عالم میں عورت سالن کا ذائقہ چکھے خالی چکھے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا, کہا اس کے حلق سے تو کچھ بھی نہیں جو نہیں اترا اس لیے اس کا روزہ بھی صحیح. کہا اتنا ایمان بھی تمہیں نہیں ملے گا جب تک کہ علم دین حاصل کرنے کا شوق نہ ہو, اور جب تک کہ تمہارے پاس مصیبتوں پہ صبر کرنے کا جذبہ نہ ہو, اور جب تک کہ تم اپنے آپ کو فضول خرچی اور اسراف سے نہ بچاؤ. والمنجیات الثلاث, بس آخری حدیث آ جائے جس سے پھر میں اپنے تقریر کے آخری حصے پہ آتا ہوں. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آج کی آخری حدیث, یہ 5ویں امام کی حدیث ہے, اسی پر مجھے واپس اپنے اصل موضوع پہ جانا. فرماتے ہیں المنجیات الثلاث, نجات دینے والی تو 3 ہی چیزیں, انسان کو نجات دینے والی. اب دیکھیے وضاحت بھی امام نے نہیں کی جس سے حدیث کا مزہ اور بڑھ گئے. دنیا کی پریشانیوں کی بات امام کر رہے, عذاب قبر کی بات کر رہے, آخرت کی بات کر رہے, پھر اصطلاح کی بات کر رہے, عذاب خدا کی بات کر رہے, کچھ نہیں تو نجات دینے والی چیز. سارے ہر مشکل وقت اس کے اندر آ گئے. کافی نہیں چیز مخافت اللہ سرم و علانیہ, تمہارے دل میں خوف خدا ہو چاہے لوگوں کے سامنے ہو چاہے اکیلے گھر کے اندر بیٹھے. لوگوں کے سامنے تو بگلا بھگت بننا بہت آسان ہے اور اپنے آپ کو متقی بنانا بہت آسان ہے, گھر کی تنہائی میں بھی خوف خدا ہو. نجات دلانے والی چیزیں مخافت اللہ سرم و علانیہ, لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلے اور تنہائی میں ہو لیکن خوف خدا. اور امام فرماتے ہیں کلمہ پڑھا ولا بے رضا اور غصہ, اور بات ہمیشہ حق کی کہو چاہے کسی سے راضی ہو چاہے کسی سے ناراض ہو. ایسا نہ ہو کہ اس سے ہمارے تعلقات آج کل ٹھیک نہیں ہیں, اس سے ہماری دشمنیاں چلی آ رہی ہیں, اس لیے اگر وہ صحیح بات بھی کرے گا تو ہم اس کی مخالفت کریں. نہیں, حق کی بات, عدل کی بات, انصاف کی بات, چاہے کسی سے راضی ہو چاہے کسی سے ناراض ہو, چاہے خود غصے کے عالم میں ہو چاہے خود خوشی کے عالم میں ہو. اور تیسری یہی چیز, بلکہ اقتصاد اور علم عیشہ غنن اور فقرا, اور ہمیشہ اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچانا چاہے فقیری کی حالت ہو اور چاہے پیسے کی کوئی انتہا ہی نہ ہو. غربت میں تو لوگ پھر بھی فضول خرچی سے بچ جاتے ہیں, لیکن امام فرماتے ہیں دیکھیے اس کو کن دو چیزوں سے ملایا, یہ بھی دیکھیں. خوف خدا اور حق کی بات کہنا کے ساتھ افراد کے گناہ کو رکھ کے بتائے ان تینوں کا اسٹیٹس کتنا برابر, کیا یہ تمہیں نجات دلائے دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت میں بھی عذاب خدا سے, یہ نجات دلانے والی چیز ہے. مگر پانچویں امام کی حدیث ہے نا, پانچویں امام نے اس کے بعد پھر ہمیں یہ کنسپٹ دیا کہ مومن کہتے کیا. اس کنسپٹ تک جانے سے پہلے میں نے کہا تھا آخری حدیث ہے, اب اس حدیث کے بعد ایک آخری جملہ سنیے اسراف کے ٹاپک, اور پھر آ جائیے تقریر کے آخری حصے پر. مجھے آج آپ کو زیادہ زحمت میں نہیں ڈالنا. اب یہ جو اسراف کا لفظ بار بار آیا اس میں دو چیزیں ضروری, اسراف کسے کہتے ہیں, فضول خرچی, فضول خرچی کسے کہتے ہیں. کہا کہ اپنی ضرورت و حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرنا. کیا چیز ہے ضرورت و حیثیت؟ مراجع کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز جس سے علاقوں میں فرق ہوتا ہے, زمانے میں فرق ہوتا ہے, اور اس کی تفصیل فقہ کے اس لیکچر میں آ چکی ہے جو حج کے دوران دیا گیا, اور آپ کو ڈاکٹر مسعود صاحب سے اس کا ریفرنس مل جائے گا. دیکھیے میں نے بہت آپ کا خیال کیا, یعنی ورنہ تو میں کہہ سکتا تھا دسویں لیکچر ہے سب پڑھ لیجیے, لیکن مجھے پتا ہے کہ دس پڑھنے کی بات کروں تو ایک بھی کوئی نہیں پڑھے گا. وہ والا جو اس سے متعلقہ ریلیٹڈ لیکچر وہ بھی پورا نہیں پڑھیے گا ایک پیراگراف. اور دوسری بات یہ حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرنا. دوسری بات اسراف کے اندر پھر سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ تو پیسہ آتا, لیکن اور چیزیں بھی آ جاتی, وقت کر دیا, ٹائم, اس کے بارے میں بھی سوال ہو. اسراف کے اندر انسان کا جسم بھی آ جاتا, اپنے جسم پر ضرورت سے زیادہ بوجھ لاد دینا. اسراف کے اندر اتنی ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں کہ آخر میں جا کر قرآن نے اصول دیا ہر گناہ اسراف ہے, ہر گناہ. ویسے بات کہاں سے شروع کی تھی, مال سے. یہ نہیں کہ مکان پہ مکان بنائے جا رہے, گاڑی پہ گاڑی خریدے جا رہے, کپڑے پہ کپڑے, زیور پہ زیور, ہر ایک کی لمٹ. اور آخر میں کہا بلکہ یہ سنو کہ ہر گناہ اسراف ہے, کیونکہ ہر گناہ کا مطلب ہے اپنے بدن پہ زیادتی کرنا. اور یہ قرآن نے کہا, پہلے تو حضرت لوط کی قوم کا واقعہ ہے, ان کے گناہ کا تذکرہ حضرت لوط ایک نبی کر رہے ہیں, نبی کا قول کہ انتم قوم مسرفون, یہ جو تم گناہ کر رہے ہو یہ تم ایک اسراف والا گناہ کر رہے ہو. اور پھر خود پروردگار نے سورہ زمر میں اس چیپٹر کو کلوز کر دیا, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے گناہگار بندو تم نے جو اپنے جسم پر اسراف کیا, تم جو اپنے آپ پر حضور خرچی کر کے آ رہے ہو, تو آخر میں جا کے کہا ہر گناہ اسراف. تو ویسے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو مال میں دیکھنا, بلکہ مال میں تو پھر بھی ہے کہ ہمیں ایک لمٹ دی کہ یہاں تک خرچ کر سکتے ہیں, اس کے آگے خرچ نہیں کر سکتے. ایک جملہ آپ اکثر علماء سے سنیں گے, اس کی وضاحت آپ اب سن لیں. علماء کہتے ہیں کہ ایک اسراف وہ ہے جو ہر صورت میں حرام. کون سا اسراف؟ سب گناہ. گناہ یعنی گناہ کرنا, یہ بھی فضول خرچی اپنے آپ کی. گناہ ہاتھ سے ہوگا, یہ ہاتھ کو آپ نے فضول خرچی. گناہ کان سے ہوگا, یہ کان کا اسراف. گناہ ہاتھ پیروں سے ہوگا, اور اسی کو امام نے جمع کر دیا ایک حدیث. کس امام؟ اس پانچویں امام نے جس کے زمانے میں بڑا پرابلم یہ آ گیا کہ دشمنان اہل بیت نے اپنی پوری ٹیکٹکس چینج کر دی. کیا ٹیکٹکس تھی ان کی؟ دشمنان اہل بیت تو گول یا ٹارگیٹ کی ہدف ایک بات, امت کو آل محمد کے دروازے سے دور رکھنا. بہت سارے طریقے اختیار کیے چوتھے امام تک, وہ سب ناکام ہو. جھوٹی حدیثیں بنائی, اسکیم فیل ہو. قرآن کی آیتوں کی جھوٹی تفسیر بنائی, یہ اسکیم فیل ہو. اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا, جیسے امام حسن کے خلاف کہ معاذ اللہ یہ عیش و آرام کے عادی ہیں اور پیسہ لیتے ہیں, فیل ہو. تلوار چلائی کربلا میں, اسکیم فیل ہو. قید میں ڈالا معصومین کو سید الساجدین, یہ اسکیم فیل ہو. مختلف طریقے اختیار کیے جو ظاہری طور پہ پہلے ذہن میں آتے ہیں کہ بھلا آدمی تمہارا دشمن ہے, ذہن میں پہلے کیا آتا ہے, قتل کر دو, جیل میں ڈال دو, اس کے خلاف جھوٹی باتیں اڑا دو, وہ سب فیل ہو. تو اب طریقہ چینج کی. اور ایک جملہ میں بہت کھل کے کہتا لیکن آج کل کے حالات کی وجہ سے اس کو چھپا کے کہہ رہا ہوں. تو وہ طریقہ اختیار کیا پانچویں امام کے زمانے میں ظالموں جو آج کی نان مسلم دنیا نے اختیار کر لیا. حضرت عمر ذرا تفصیل سے بتاتا اگر یہ حالات نہ ہوتے. وہ کیا جملہ؟ وہ جملہ یہ تھا کہ یہ سوچا انہوں نے کہ آخر ہوا کیا ہے امت کو. ہم اتنا ہی اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کریں, جھوٹی حدیث بنائیں, جھوٹی آیت لے کر آ جائیں, کچھ عرصے تو یہ الرجی ہو جائے پھر گھوم کے وہیں پہنچ جاتے. ریزن کیا؟ تو دیکھا انہوں نے کہ ہم کچھ بھی کر لیں اہل بیت اس لیے تو صاحب فضل نہیں ہے کہ قرآن کی آیت ان کے بارے میں آئی, کہ صرف قرآن کی آیت نے ان کو صاحب فضل بنایا. نہیں, ان کا اپنا کیریکٹر, ان کا اپنا کردار, ان کی اپنی نالج اتنی کہ اگر کوئی آیت بھی نہ ہو, کوئی حدیث بھی نہ ہو, آدمی خالی اہل بیت کے پاس کچھ دیر بیٹھے امپریس ہو کے آ جاتا. تو کہا کہ اصول ہی چینج کر دو, اتنا زیادہ مسلمانوں کو کرپٹ کر دو کیا وہ اہل بیت کا کردار جو اہل بیت کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ, وہ دشمنان اہل بیت کی ورڈنگ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم حدیث بھی غلط بنا لیتے پھر بھی لوگ پہنچتے جاتے ہیں نا ان کے پاس, دیکھتے ہیں ذہن کا کردار, یہ تو جھوٹے نہیں ہو سکتے. تو کہا کہ آپ ایک مرتبہ جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے اسی کو چینج کر دو, لوگوں کو اتنا کرپٹ کر دو کہ اب لوگ اہل بیت کے پاس جانے سے اس لیے خوف کھانے لگے. یا تو وہ یہ سمجھے کہ وہاں جا کے کیا کرو گے, وہ تو ہمیشہ کہیں گے نمازیں پڑھو. نماز کا ذکر سننا لوگوں کے لیے ایک بوجھ بن جائے, اور یا پھر اتنا کرپٹ کرو کہ ان کی نگاہ میں گناہ اچھی چیز بن جائے اور واجبات بری چیز بن جائے. جیسے ہمارے یہاں ایسا ماحول ہے معاشرہ, ارے وہ فلاں آدمی کو چھوڑیے تو پاگل ہے, ہر وقت ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں اور ہر وقت ہی جاب کرتی رہتی ہے عورت, وہ تو دیوانے, وہ تو فینیٹک. لیکن جب اصول چینج ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے تو اچھائی برائی بن جاتی ہے, برائی اچھا. پانچواں امام کے زمانے میں یہ ماحول تھا, وہ ظالم حکمران کو پاگل کتے نے نہیں کاٹا تھا کہ وہ یہ مسجد میں شراب پیے اور خانہ کعبہ پہ شراب پینے کا ارادہ کرے. معاشرے کو کرپٹ کرنے کا ایک طریقہ کہ اتنا زیادہ شراب 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 پھیلا دو کہ لوگوں کے لیے شراب کوئی خاص بات نہ رہے, بلکہ جو شراب نہ پیے ان پر انہیں حیرت کہ کون سے بے وقوف, یہ کون سے نادان, یہ کون سے نہ سمجھ لوگ, کون سے جنگلی لوگ, کیسے فنڈامنٹلسٹ لوگ, شراب بھی نہیں پیتے. یہ پانچویں امام کے زمانے میں تھا, اور یہ اتنا زبردست کلچرل اٹیک تھا, کلچرل اٹیک, کہ ہم نے دیکھا کہ گھوم کے دوبارہ زمانہ ویسا تھا. تو اسی لیے پانچویں امام نے جب اس کو فیس کیا تو اتنی ہی سختی سے فیس کیا, اتنی ہی سختی سے تھا. چنانچہ معصومین میں سے پانچویں امام کی ورڈنگ بہت سخت لگتی ہے, بعض اوقات آدمی گھبرا جاتا ہے کہ یہ امام نے بھی کہا ہے یا یہ مولانا کا دماغ پھر گیا ہے, وہ اپنے جملوں کو امام کے نام سے بیان کر رہا ہے. جیسے کبھی کبھار مذاق مذاق میں ہم لوگ غلام حیدر صاحب سے کہہ دیتے ہیں آپ کا کلام ہے کہ کسی اور کا کلام آپ اٹھا لیں, یہ تو خیر مذاق چلتا ہے, اتنا تو حق ہے نا ہم لوگوں کو. لیکن معصوم کے زمانے میں تو اتنے سخت الفاظ پانچویں امام نے استعمال کیا کہ آدمی حیرت زدہ ہوتا, شوق لگتا. لیکن اگر آپ یہ بیک گراؤنڈ سن, لیکن یہ میسج ہر آدمی دے بھی نہیں سکتا, یہ وہی دے سکتا جس کی اپنی نالج بھی اتنی ہو, جس کا اپنا کریکٹر بھی اتنا سالڈ, وہی تو لوگوں سے کہہ سکتا. پانچویں امام کا لقب باطل کثرت رکوع اور سجود کی وجہ سے ہوا اور کثرت علم کی وجہ سے ہوا, جو پہلے اس طرح سے اپنا کریکٹر پیش کیا کہ دنیا نے کہا کہ یہ باطل. البتہ اتنا بتا نہیں, یہ میں بعد میں بتاؤں کہ یہ کیریکٹر ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ وقت زیادہ اس میں نکل جائے اور مجھے یہ پوائنٹ چھوڑنا پڑے, لیکن میں اصل حدیث نہیں چھوڑنا چاہتا. یہ حدیث میں نے پچیسوں دفعہ پڑھی لیکن ہمیشہ دل میں یہ کھٹتا رہا ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ الفاظ امام اتنے سخت نہیں ہو سکتے. تو آج میں یہ کتاب ہی لے کر آ گیا ہوں, اگر کہ اوریجنل کتاب تو میرے پاس یہاں نہیں ہے, اصول کافی کی جلد دوم گناہان نہیں, اصول کافی جلد دوم شیعہ کی نشانیاں, سائن آف شیعہ, لیکن مرحوم آیت اللہ خوئی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے, اس میں انہوں نے اس حدیث کو شروع میں ریپیٹ کیا تھا. میں کس وقت آپ کو یہ میسج نہیں دے رہا کہ اس پر عمل کریں, وہ تو خیر انڈرسٹوڈ ہے, میں بتائیے رہا ہوں کہ امام کی ورڈنگ دیکھیے کتنی سخت, کہ کیا ایک نارمل سرکمسٹانسز میں آپ کو یقین آئے گا کہ امام اپنے شیعہ چاہنے والے اور ماننے والے سے اس انداز میں بات کر رہے ہیں. ایک راوی ہے جابر, وہ والے جابر نہیں جو حدیث کسا کے راوی, جابر ابن یزید جعفی, یہ الگ راوی, ان کا نام بھی جابر, ان کا نام بھی جابر. ان کا واقعہ وہ تھا جو میں ابھی میں پڑھ رہا تھا اور میں نے کہا تھا آخر میں آئے گا. یہ راوی جابر ایک دن امام کے پاس بیٹھے ہوئے اور باتوں باتوں میں بات نکل آئی کہ مولا فلاں علاقے میں آپ کے شیعہ رہتے ہیں, بس اتنا کہہ دیا کہ آپ کے شیعہ رہتے ہیں. ایک دم امام چہرے کا رنگ بدلا اور امام کے الفاظ یہ جائے جاد تفی منن سہلت تشیع اے جاوید کیا کسی کا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں شیعہ ہوں؟ وہ ہو جائے گا شیعہ تو میں اتنا چل جائے گا. واللہ ما شیعتنا الا من اتق اللہ و اطاعہ, خدا کی قسم, قسم امام کھا رہے ہیں اور اپنے شیعہ کے سامنے کھا رہے ہیں, کہ نجران کے عیسائیوں کے سامنے نہیں, کسی غیر مسلم کے سامنے نہیں. شیعہ تو امام کی بات پر ڈاؤٹ ہی نہیں ہو سکتا, لیکن اتنا بڑا آج میسج دے رہے ہیں. خدا کی قسم کوئی شخص ہمارا شیعہ ہی نہیں جب تک کہ وہ اللہ سے نہ ڈرے اور اللہ کی اطاعت نہ, جب تک کہ دو باتیں نہ, خوف خدا اور اطاعت کے ساتھ. خالی ڈرنا بھی بیکار ہے کہ ڈرے جب جسم کانپا دسترخوان پہ گئے تو سب بھول گئے, اللہ پیچھے رہ گیا روٹی آگے آگے, نہیں اللہ سے ڈرے اور اللہ کی اطاعت. قسم کھا کے کہا واللہ ما شیعتنا الا من اتق اللہ و اطاعہ, یہ اردو میں لکھا ہوا ہے اس لیے کہ اس میں ترجمہ ہے اور اتنی دفعہ یہ حدیث میں نے پڑھی کہ مجھے زبانی یاد, لیکن صرف کتاب اس لیے لایا تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے تو واقعا ایک ایک لفظ امام کا. بہت حسن نظر رکھنے والے بھی کبھی سمجھتے ہیں کہ مولانا اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے لیکن جو شیخ خطابت میں ایک آدلہ لفظ آ گیا ہوگا. فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ ہمارا شیعہ نہیں, اللہ سے ڈرے اور اطاعت کرے. جب اگر کوئی آدمی کہتے ہیں ہاں میں اللہ سے ڈرتا اور میں اطاعت کرتا ہوں, کون اس کو چیلنج کرے؟ کہا کہ نہیں. اور اے جابر ولا یورپ, اور یہ چیز پہچاننے میں نہیں آئے گی, یہ پتا نہیں چلے گا کہ اللہ سے ڈر رہا ہے نہیں جب تک کہ یہ کام نہ کرے. کون سے کام؟ اے جابر. اور یہ دو نشانیاں کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے اور ہماری اطاعت کرتا, یہ سب پہچان میں آئیں گی جب اس کے پاس تواضع, یعنی مغرور نہ ہو, ایروگنس نہ ہو, اکڑ نہ ہو, تکبر نہ ہو. اور اے جابر امانت کو ادا کرتا ہوں. اور ابھی آپ نے تقریر سنی کہ اسراف خود امانت ہی کی ایک شاخ. ذکر خدا کثرت سے کرتا ہوں. البتہ ذکر خدا کا مقصد سبحان اللہ الحمدللہ نہیں, عربی میں ذکر کا معنی یاد رکھنا, اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہوں. نمازیں پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, والدین سے نیکی کرتا ہوں, ہمسائے فقیر مسکین مقروض اور یتیم کا حق ادا کرتا ہوں, قول میں ہمیشہ سچا ہوں, قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, لوگوں کے بارے میں اس کی زبان پر جب کوئی بات آئے تو صرف نیکی کی بات آئے. یہ جملہ کہہ کے یہاں سے مجھے غیبت کے ٹاپک پہ بات شروع کرنا تھی جو آج کا اصل ٹاپک تھا, لیکن کیونکہ حالات کچھ ایسے بدلے کہ تھوڑی سی غیر متعلقہ باتیں آ گئیں تو یہ ٹاپک 15 دن کے بعد چلا گیا. لیکن جملہ یاد رکھیں, لوگوں کے بارے میں کچھ نہ بولے, جب بولے تو صرف نیکی کی بات, ورنہ چپ رہے. اور اپنے کمیونٹی ان کی چیزوں کے بارے میں ان سے زیادہ امین. ایک سینٹر ہی کی حالت دیکھ لیا کریں کسی بھی پروگرام کے بعد, لگتا ہے کہ ذرا سا کسی کو احساس یا خیال ہے کہ یہ امام کے نام سے منسوب گھر, یہاں کی چیزوں کی حفاظت, دیکھ بھال, صفائی, یہ ہمارا کام. امام فرماتے ہیں کہ اے جان, ان صفتوں کے بغیر اس کا یہ دعویٰ قبول نہیں. یہ وہ بات تو پھر مبہم تھی نا کہ امام نے کہا خوف خدا رکھے اور اللہ کی اطاعت. ہر آدمی کہے گا میں خوف خدا رکھتا ہوں, آپ کے پاس کون سا ایسا تھرمامیٹر ہے جس سے آپ ناپیں گے کہ میرے اندر خوف خدا ہے کہ نہیں؟ امام نے کہا یہ 22 یا 23 باتیں تم میں پائی جاتی ہیں, اس کے بغیر لا یورپ, ہم تمہاری شیعت کو پہچانتے ہی نہیں. لیکن اصل جملے تو اس کے بعد سنو, جابر نے کہا کہ مولا آج کے زمانے میں تو مجھے کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا. وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کے کیریکٹر کو جان بوجھ کر پرپزلی انٹینشنلی اتنا بگاڑ دیا گیا کہ یہ چیزیں لوگوں میں نظر نہیں آ رہی تھی, نماز, روزہ, والدین کا حق. روایت یہ ہے کہ جیسے ہی امام نے سنا کہا لا تذهبن بكل مذاهب يا جابر, جابر یہ غلط سلط لوگوں کے نظریے تو میں راستے سے نہ ہٹا دیں کہ اگر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے تو اصول بدل جائے گا, ایسا نہیں ہو. اے جابر غلط سلط تھیوریز, غلط سلط نظریے تم کو سیدھے راستے سے نہ ہٹا دیں. کیا ایت فی من یقول احب علی, کیا ایک آدمی کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ میں محب علی ہوں, میں یہ محب علی ہوں, اور وہ ثم لا یتبعو بسیرت ہی ولا یعملو بسنت, اور اس کے بعد نہ تو وہ سیرت علی میں چلے نہ سنت رسول میں چلے. وہ اتنا کہہ دے کہ میں محب علی ہوں, لیکن کوئی ذاکر کوئی خطیب یہ جملہ کہے بہت ہی شریف مجمع ہے تب بھی دل میں تو اتفاق نہیں کرے گا چاہے زبانی سن. ذرا سا ناراض مجمع ہے تو بقول شخص
کتنی دفعہ لوگوں نے مولانا کھلا شہر میں اپنا پڑھنے جائیے گا کان پکڑ کے کھینچ دیا جائے گا ممبر سے. اب دیکھیے جملے اتنے سخت کہ لیکن امام کیا اتنا کہنا کافی ہے میں علی سے محبت کرتا ہوں پھر میں علی کی سیرت پہ چل رہے ہیں اور رسول کی سنت پر. ابھی دیکھیے اب اس سے زیادہ سخت جملے آگے آ رہے ہیں. امام فرماتے ہیں تو یاد رکھو اس صورت یہ جملہ ایسا ہے کہ ہم نے سے تو کوئی کہنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں یاد رکھو اس صورت میں علی کی محبت اسے کوئی فائدہ نہ دے. کسی آدمی سے کہنا کہ تم محب علی ہو یہ محبت بیکار ہے بہت بڑی بات ہے, کوئی انسان نہیں کہہ سکتا سوائے امام معصوم. کہہ رہے کوئی فائدہ نہیں دے گی یہ محبت. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وعملوا صالحا, اور نیک عمل کرے جو اللہ کے یہاں قبول. یاد رکھو لیس بین احد ولا بین اللہ قرابہ, اللہ کی کسی سے دوستی اور رشتہ داری نہیں کہ دوسرے لوگ اگر جھوٹ بولے تو اللہ جہنم میں جلائے, ہم جھوٹ بولے تو کہے کہ آؤ تمہارے لیے میری جنت آ گئی. دوسرے لوگ اگر شراب پیئے تو اللہ عذاب نازل کرے, ہم سے کہے تم شرابی بھی ہو تب بھی چل جائے گا. امام کہتے ہیں لیس بین اللہ و بین احد قرابہ, صرف چار جملے رہ گئے, اللہ کی کسی سے قرابت اور رشتہ داری نہیں. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو ان احبکم الی اللہ, قرآن میں اکرمکم ہے امام نے احبکم کہہ دیا. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اے جابر اطاعت کے بغیر کوئی اللہ کے قریب نہیں جا سکتا. بلکہ اب دیکھیے آخری دو جملے بہت ہیں, وما معنا برات من النار, اور اگر اطاعت نہ کرو تو ہمارا ساتھ بھی تمہیں جہنم سے بری نہیں کر سکتا. اس کے بغیر ہمارا ساتھ دینا تمہارے لیے بیکار ہے, جہنم سے بری نہیں کر سکتا. ولا علی اللہ لأحد حجۃ, اور اللہ پہ کوئی حجت نہیں. یعنی ہم کہیں خدا بندہ ہمیں کیوں جہنم میں جلا رہا ہے, ہم تو پانچویں امام کے ماننے والے ہیں, تو کوئی حجت اللہ پہ یہ نہیں چلے. ہمیں کیوں جلا رہا ہے, ہم تو علی کے محب ہیں, پانچواں امام کہہ رہا ہے کہ اگر اطاعت نہیں تو یہ اللہ پہ کوئی حجت نہیں, ہمارا ساتھ دے اللہ پہ حجت نہیں. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ مولا ہم آپ کے دوست ہیں اور دوستی کہاں گئی, تو امام کہہ رہا ہے کہ تم دوستی نہیں ہو. سنیے امام کے دو جملے جو بڑے سخت, من کان مطیعا للہ فہو لنا ولی, اگر تم اللہ کی اطاعت کر رہے تو ہمارے دوست, ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو, اور جو اللہ کا گناہگار ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ساری زندگی ہم نے جو جہاد کیا اور زہر کے ذریعے شہادتیں ہوئی اور تلوار کے ذریعے مسائل برداشت کے, کس کے لیے؟ جس دین کے لیے کیے, جو اس کی پابندی نہ کرے وہ ہمارا دشمن ہے. کاش صرف اتنا کہہ دیتے ہمارے دوست نہ, وہی ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب تھا, دشمن ہو. مولا ہم ولایت کے ماننے والے, ہم نے میں ولایت کو پیا ہے. رسول کیا فرماتے ہیں, ولا تنال ولایت نہ الا بالطاعت والبراء, اور ہماری ولایت تمہیں نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ کی اطاعت نہ کرو اور پرہیزگاری سے کام کرو. تم سمجھ رہے کہ تم نے میں ولایت دی, ہماری ولایت نہیں مل سکتی. لا تنال ولایت نہ, عربی میں نالا ینالو تنالو کہتے, خالی مس ہونا. ولایت تم سے مس بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی اطاعت اور پرہیزگاری نہ ہو. عام حالات میں کتنے سخت جملے, وہ ساری الفاظ امام نے دوہرا دی کہ ہم کسی اور کی زبان سے برداشت نہیں کر سکتے کہ کیا اپنے آپ کو علی کا محب کہہ رہے, ہمارا ساتھ دینا کیا جہنم سے بچا لے گا, کیا ولایت مولا علی کہنے سے تم سمجھ رہے ولایت مل گئی. میں تو کم از کم یہ اپنی زبان پہ جسارت والے جملے نہ لاتا, لیکن امام اس لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام پانچواں امام کا زمانہ عام زمانوں سے بہت مختلف, ایسا زبردست گناہوں کا کلچرل اٹیک کیا گیا تھا امام کے ماننے والوں کہ جابر ابن یزید جعفری گھبرا کے کہتے ہیں مولا مجھے ایک مومن ان شرائط سے پورا اترتا نظر نہیں آ رہا, ایک ضرورت تھی کہ اتنی سختی سے بات کی جائے. اور پوری طول تاریخ ایسا ماحول اور زمانہ جو پانچواں امام کا تھا یا اس وقت تھا اور یہ آج گھوم کے آ گیا, میڈیا کے ذریعے جس میں ڈش اینٹینا, جس میں کیبل, جس میں اخبارات, جس کے سارا انوائرمنٹ, جس میں اسکول اور کالج سب شامل, چناس پانچویں امام کی یہ حدیث اتنی ہی اہم آج ہمارے لیے بن گئی ہے کہ واقعا جان بوجھ کر نہ صرف یہ کہ ہم سے گناہ کروائے جا رہے ہیں بلکہ وہ بہانے دے دے کہ ہم سے گناہ, وہ ایکسکیوز ہمیں دے کے گناہ کروائے جا رہے ہیں. یہ میڈیا کا ڈس انفارمیشن ہوتا, تو پانچویں امام کی ولادت کا جشن منانے والے صاحبان ایمان، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے پانچویں امام کی سیرت کو ذہن میں رکھ کر ان کے پیغام کو سننے. جب میڈیا ماننے والوں کو اس طرح کرپٹ کر دے کہ ایک شیعہ ایسا نظر نہ آئے، کیونکہ واپس بہت سے لوگ اس مجمع میں ہی کہتے اگر یہ جابر کا جملہ نہ ہوتا کہ ایسا تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، جابر نے پہلے ہی کہا. مگر پانچواں امام جب یہ میسج دے رہا ہے تو کب؟ جب خود باقر بن، یعنی علم کے اعتبار سے بھی اتنا علم پھیلایا، عمل کے اعتبار سے بھی پروردگار کی بارگاہ میں کتنی پیشان کتنی مرتبہ سجدے اور رکوع کی، سارے بدن کے کھال کثرت عبادت سے بھر. اس سب کے باوجود کتنی پانچویں امام بھی سے کہنے کو دل چاہتا ہے کیا امام معصوم ہمارے جیسے تو نہیں بن سکتے، جتنی ہماری استطاعت ہے اتنی کوشش کریں، پھر بھی غلطیاں ہو جائے تو آپ معاف کروائیں گے، پھر پانچویں امام کا وعدہ ہے کہ ہاں. یہ ذہن میں خیال رکھ کے گناہ کرو کہ ویسے ہی بخشے بخشائیں، یہ خیال رکھ کے گناہ کرو کہ جی یہ اتنے واجبات پہ تو عمل مشکل ہے تو نہیں، لیکن اگر کہو کہ اپنی حد تک کوشش کریں، لیکن مولا ہم گناہ گار، اللہ نے ہی ہمیں غیر معصوم بنایا، اپنی حد تک کوشش کریں، کبھی تو شیطان بہکا دے تو دعائے کمیل میں آیا کہ میرے نفس نے مجھے دھوکا دیا، تو امام کا وعدہ ہے ہاں. ایسے آدمی کے لیے ہماری شفاعت، ایسے آدمی کے لیے ہماری بخشش ہے. تو پروردگار تجھے اپنے اس پانچویں ولی خدا کا وعدہ، ان کا واسطہ جنہوں نے اپنے شیعوں سے وعدہ کیا، خدا وندہ ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ، جیسے دعائے کمیل میں کہا گیا کہ تیری توحید کے ماننے والے تو ہیں، اس محفل ولادت کے آخر میں کہتے ہیں پروردگار تیری حجتوں کو ماننے والے تو ہیں، خدا وندہ ہمارے تمام گناہوں کے بدلے پہلے معصومین معاف فرما، اور ہمیں اتنی ہمت و طاقت عطا فرما کے پانچویں امام کے بتائے ہوئے فرمان اور ان کی سیرت پر آج کے اس ماحول میں خود بھی عمل کریں، اور خدا وندہ ہمیں اپنی اولاد کو بھی اس راستے میں چلانے کی توفیق عطا فرماؤ. پروردگار امام کی محبت میں یہاں جمع ہونے والوں اور ایک برادر محترم کی خوشی میں شریک ہونے والے جو مومنین اور مومنات یہاں آئے، ان سب کی ساری حاجتیں بس تو پہلے امام پنجم قبول فرماؤ. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم، خدا وندہ ان کو ظالموں کے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرماؤ. پروردگار ہمیں اس دنیا اور آنے والی دنیا محبان علی اور عزاداران حسین کی فہرست میں شامل کر کے اٹھانا، نہ یہاں ہمیں محروم کرنا، اور آخرت میں بھی ہمیں علی اور آل علی کی مدد اور شفاعت نصیب فرمانا. پروردگار ہر مومن اور مومنہ کو روزگار اور اولاد کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ ہمارے پردیدار عورتوں کے یہ پردے اور ان کی عزت سلامت فرما. خداوندہ جس بچے کی ولادت کی مناسبت سے بھی آج کچھ اہتمام خوشی کیا گیا، اس طاہا زیدی سلمہ تعالیٰ کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران فرما، اور اسے ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. پروردگارا اور ہر مومن اور مومنہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشحال کرنے کی خاطر اپنی آخری حجت واری سے معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. تین اعلانات. پہلا اعلان یہ ہے کہ چونکہ